لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم. لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، ربي يسر ولا تعسر، وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح. آمين ثم آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو یہ نعمت ہمیں ملی اس مہینے کی، جو ہمارا مہمان آنے والا ہے، اس کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین جتنی بھی ہم خوشی کا اظہار کریں، جتنی بھی ہم شکر کا اظہار کریں، اتنا ہی ہمارے لیے کم ہے. پروردگار نے اتنی رحمتیں اور نعمتیں ہمیں دے دی ہیں کہ ہمارا سر تو سجدے سے اٹھے ہی نہ، جھکا رہے کہ اتنا آنر دیا ہمارے رب نے ہمیں کہ اپنا کلام سیکھنے کا ہمیں موقع دیا. سبحان اللہ، بہت سے لوگ ہوں گے اس وقت شہر میں جو سو بھی رہے ہوں گے، کام دھندے میں لگے ہوں گے، لیکن پروردگار نے ہمیں آنر دیا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب وقت شروع ہو، کب سادہ جی مائک لیں، اور کب ہمیں وہ جو جیمز ہیں، جو موتی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں چھپا کے رکھے ہیں، کب ہمارے پہ وہ ہم دیکھیں ان کو، کب ان کو سنیں، کب جانیں، اور کس طرح سے ہم دوڑ دھوپ کریں کہ ہم اپنے رب کا کلام سن کے، اپنے رب کے احکامات سن کے ان پہ ہم عمل کر سکیں. دیکھیے، یہ اتنا بڑا آنر ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بیونڈ آر ایکسپیکٹیشنز، بیونڈ آر امیجنیشنز، کہ ہمارے پہ کتنی بڑی رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے. اور انشاءاللہ اس پہ ایک اور بھی بات، میں خود فیل کر رہی تھی کہ جب ہمارا یہ پہلے تھوڑا سا سٹارٹ لے لیا ہے تو الحمدللہ ہمیں، دیکھیے جب بھی کبھی کوئی ریس وغیرہ شروع ہوتی ہے، شروع میں لوگ یوزلی سلو ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ گیئر اپ ہو کے، آہستہ آہستہ سپیڈ اپ ہو کے، تو پھر سپیڈ اپ ہوتی ہے. تو اگر یہ پہلے تھوڑا سا سٹارٹ لے لیا ہم نے، تو انشاءاللہ رمضان جو ہے ہمارا وہ فل فورس سے سٹارٹ ہوگا. یہ میرا اپنا، میں اپنا فیل کر رہی تھی کہ جب سے پچھلے چار پانچ روز سے جب شروع ہوا، تو مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ الحمدللہ ہم آہستہ آہستہ وارم اپ ہو رہے ہیں، اور جیسے جیسے انشاءاللہ جب رمضان، جیسے کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ انشاءاللہ پیر کو پہلا روزہ ہوگا، تو ہم فل فارم میں آ چکے ہوں گے انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارا یہ رمضان بہترین رمضان ہو انشاءاللہ. ایک تو دیکھیے تھیم بھی اتنی خوبصورت ہے، اور پھر جب ہم نے اس کا ارلی سٹارٹ لے لیا ہے، تو انشاءاللہ جب تک ہمارا وقت آئے گا تو ہم اپنے رب کی توفیق سے اس کو بہترین طریقے سے، بھرپور طریقے سے گزارنے والے ہوں گے. لیکن جو جیسے جیسے یہ ہمارا سفر چلتا جا رہا ہے، جیسے جیسے جو جو سیڑھی آپ چڑھتے جا رہے ہیں ہر پارے کی، ہر روز اس کے ساتھ اپنے لیے عمل کے پوائنٹس بھی لکھتے جائیے کہ ہمیں اس رمضان میں ان جو بھی اپنے لیے پوائنٹس لکھے ہیں ان کو اپنے پہ لاگو کرنا ہے، اور ایک کنٹینیوٹی کے حساب سے کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آج کریں اور کل نہیں کریں، کل کریں تو پرسوں نہیں کریں. تو انشاءاللہ ہم اس طریقے سے اس کو اپنے پہ لاگو کریں گے کہ یہ ہماری عادت کا حصہ بن جائے، اس طرح سے ہو کہ ہم اسی کے ساتھ ہی ہم پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک، آپ ساتھ ساتھ جی انشاءاللہ اپنی اٹینڈنس اپنی ٹائپ کیجئے سب ساتھ ساتھ, تو جیسے جیسے ہم بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ استاذہ جی جیسے مائک لیں گی تو پھر ہم بھی اپنا اپنا دورہ قرآن انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. تو یہ ایک جب عادت کا حصہ بن جاتا ہے نا تو پھر ہمارے لیے نہ تو نہ صرف وہ ایک خوشی کا باعث, سکون کا باعث, اطمینان کا باعث بنتا ہے, بلکہ ہمیں سوچنے بھی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اٹ جسٹ کمز ان نیچرلی. آپ کی کوئی بھی دیکھیے, جس طرح ہم میں اپنے لیے جس طرح میں یہ بات سوچتی ہوں کہ جیسا فرض کریں میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں تو بسم اللہ کر کے اور ایک دم جیسے فوراً سیٹ بیلٹ پہ ہاتھ جاتا ہے تو فوراً سفر کی دعا نکلتی ہے, ایک نارم بن گیا ہے. تو اسی طرح سے ہی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اسی طرح سے ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اسی طرح سے ہی ہم اپنے پہ لاگو کریں گے کہ وہ ہماری عادت کا حصہ بن جائے. پھر ہمیں اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے, اس کے لیے سوچنا نہیں پڑے, اس کے لیے کہیں او ہم بھول گئی, وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے مستقل مزاجی کی بہت ضرورت ہے. مستقل ہمیں اس کے لیے محنت کر کر کے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایونچولی وہ ہماری عادت کا حصہ بن جائے گا. اور اس کے لیے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رب سے دعا بھی کرنی ہے. اور دیکھیے رمضان کا ویسے بھی دعا کا تو دیکھیے ایک عبادت کا حصہ ہے دعا بھی, لیکن رمضان میں تو جب پروردگار اپنی اتنی رحمتیں اور برکتیں ہمیں نازل کر رہے ہوتے ہیں, شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چین کر دیتے ہیں, تو دعائیں تو اور بھی قبول ہوتی ہیں اور انسان اسپرچل اس فارم میں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ سب ٹپس اور جو استاذہ جی الحمدللہ دیتی ہیں ساتھ ساتھ ٹپس دیتی ہیں, ان کو سب کو ہمیں ساتھ لے کے اپنے رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے کہ ایسا ہو کہ جب ہم رمضان جب ہم 29th روزہ ہو یا عید ہو تو ہم اگر مڑ کے دیکھیں تو ہمیں کوئی ریگریٹس نہیں ہو. ہم کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار آپ نے ہمیں بہترین طریقے سے رمضان گزارنے کا موقع دیا اور ہم نے اپنی جو ہمیں آپ نے زندگی دی جو موقع دیا اس کو ہم نے کوشش کی ہے اس کو کرنے کی. اور دیکھیے جب ہمارا عمل تو یہی ہوگا نا کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں گے, اور جب ہم اپنے رب کے پاس لوٹیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی جتنی ہماری استطاعت تھی. اور دیکھیے جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے جب ان کو بچایا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا نے چونچ میں پانی لے کے اس میں ڈالا تو سب پرندے ہنسنے لگے, تو اس نے کہا کہ میری تو استطاعت ہی اتنی تھی. تو ہم کوئی بھی کام کوئی سرٹینٹی سے نہیں کہہ سکتے جی ہم نے پرفیکٹ کر لیا. اور اللہ تعالیٰ کا کلام کا سیکھنا تو وہ تو یہ تو اتنا بڑا سمندر ہے کہ پوری زندگی ہماری گزر جائے گی ہم تب بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سیکھ لیا, لیکن کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے اس سفر میں اس راستے میں اپنی سی کوشش کی, اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے. دیکھیے ہمارا دین ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے, ایفرٹ اورینٹیڈ ہے. تو جتنے ہم ایفرٹس ڈالیں گے جتنا ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اتنا ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں ہم پہ نازل فرمائیں گے. نہ صرف ہماری زندگی پرسکون ہوگی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے, بلکہ ہمارے تھوڑا سا سکون ہوگا کہ ہم اپنی آخرت بھی سکون سے گزار سکیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس سفر کے لیے اتنی ہی ہمت سے کوشش سے اور خوشی سے تیاری کر رہے ہوں گے جس طرح سے استاذہ جی ہر روز اتنی محنت اپنی اتنی ایفرٹ ڈال کے, اور سبحان اللہ کتنے خوبصورت طریقے سے ہمارے یہ 3 گھنٹے گزرتے ہیں. مجھے تو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کس طرح سے یہ ہمارے 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں, اور سبحان اللہ کیا کیا ہم جیمز اس میں سے روز چنتے ہیں. سبحان اللہ, اٹس جسٹ انبیلیویبل. اور دیکھیے کہ یہ ہماری اس سے بڑی زیادہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے ایک سلور پلیٹر پہ ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے. کس طرح سے ہمیں ہر انفارمیشن چاہے وہ احادیث کے حوالے سے ہے، چاہے وہ آیتوں کے شان نزول ہے یا ان کی سورہ کی جو فضیلت ہے، کسی طریقے سے بھی کسی حوالے سے بھی ہے، تو الحمدللہ بغیر ہمیں کتابیں کھنگالے، بغیر ہمیں گوگل کیے، کچھ کرے بغیر ہمیں وہ پورے پورے نوٹس سارے مل جاتے ہیں. اور سبحان اللہ، ہیٹس آف ٹو آل دی سسٹرز جو نوٹس لکھ رہی ہیں. اور میں دیکھ رہی تھی کہ اتنے پریسائز ماشاءاللہ ہوتے ہیں، کوئی آیا مس نہیں ہوتی، تو بہت زیادہ میں تو امپریس بھی. اور الحمدللہ یہ آپ سب کے لیے اتنا بڑا یہ ایک ریوارڈ ہے اس جگہ بیٹھنے کا، کہ دیکھیے آپ کو سوچنا نہیں پڑ رہا، اچھا اس کا استاد جی نے کیا کیا تھا، پوائنٹ کوئی مس ہو گیا، آپ فوراً واپس جا سکتے ہیں اور پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں، اچھا کون سی آیا کا کون سا پوائنٹ تھا، اور آپ فوراً اس کو لکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی دیکھیے کتنا بڑا ایک پوائنٹ ہے کہ الحمدللہ کوشش ہے سب بہنوں کی کہ کس طرح سے ہم سب مل کے ساتھ چلیں. جی بالکل ہوگی ویکینڈ پہ، کیوں نہیں ہوگی، جی بالکل ہم بریک نہیں لیں گے انشاءاللہ. دیکھیے ہم جو جس بلیسنگ کے لیے اتنا ہم بیتاب ہیں، اتنا انتظار کر رہے ہیں، تو اس میں ہم بریک تو نہیں لگائیں گے نا. ٹھیک ہے، کنٹینیوس جرنی انشاءاللہ کریں گے ہم اپنی. تو الحمدللہ اور دیکھیے یہ سب کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، سب کچھ اس سفر کے ساتھ ساتھ، ان سب کے لیے بہت دعا کیجئے. ان بیہائنڈ دی سینز جو جتنی بھی سسٹرز اس میں ایفرٹ ڈالتی ہیں، تو اٹ از ریئلی اے ریمارکیبل جاب ایوری بڈی از ڈوئنگ. تو انشاءاللہ ہم تو آرام سے بیٹھے بٹھائے اس کا وہ لے لیتے ہیں نا، اینڈ پروڈکٹ لے لیتے ہیں، لیکن اس اینڈ پروڈکٹ کے جانے کے لیے جتنی وہ محنت ہوتی ہے، جتنا وقت لگتا ہے، جتنا ایفرٹ لگتا ہے، تو وہ تو سب آبویسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کو دیں گے اجر انشاءاللہ. لیکن ہمارا کیا، ایک بینگ ممبر آف دس گروپ، انشاءاللہ ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ پروردگار اسی طرح سے ہی ان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہی اور ان کو کوشش کرنے کی توفیق دے، اور ان کا یہ جو سفر ہے اتنا سہل ہو، آسان ہو، اس سفر کی تمام رحمتیں اور برکتیں ان پہ، ان کے گھر والوں پہ نازل ہوں، اور اس کی تھوڑے تھوڑے چھینٹے ہمیں بھی آتے رہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں بھی تو اپنے آپ کو اس میں شامل کرنا ہے نا، اور اپنے لیے بھی دعا مانگنی کہ پروردگار جس طرح سے یہ بہنیں اتنی کوشش کر رہی ہیں، ہمت کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، تو ہم کیا اس میں ایفرٹ ڈال سکتے ہیں، ہم کیا اس میں کوشش کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک تو کوشش جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ بعض دفعہ دیکھتی ہوں کہ سسٹرز الحمدللہ ایموشنل ہو کے کچھ پوائنٹس وغیرہ لکھتی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ٹیکسٹ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، تو ان بہنوں کے لیے ذرا تھوڑا سا ٹیڈیس جاب ہو جاتا ہے. تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنے ایموشنز کو تھوڑا وہ روک کے اور اپنا ٹیکسٹ کو کنٹینیو ہونے دیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہوگی. اٹس اے ریکویسٹ، لیکن انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ سب بہنیں یہ بات تھوڑا سا دھیان میں رکھیں گی. ہاں آپ کو وقت دیا جائے گا اس کو، اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کا آپ کو انشاءاللہ ہم وقت دیں گے، بالکل دیں گے. تو دیکھیے اگر ایموشن اندر بلاک ہو جائیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا نا. انشاءاللہ ان کو بھی ہم ٹائم دیں گے اپنے وقت پہ اس جگہ پہ آنے کا، لیکن ان بہنوں کے ساتھ آپ تھوڑا سا انصاف کیجئے کہ جو اس میں اپنا ایفرٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس راستے میں آسانیاں کریں. کوئی بھی آپ کا کوئی اس سفر کے لیے یا کوئی کسی بھی اس کے لیے کوئی کوشچن ہو. جی بالکل، جی بالکل انشاءاللہ ہو جائیں گے کمپلیٹ انشاءاللہ. جب دیکھیے سفر شروع کر دیا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ نیک گمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم پہ وہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے کہ ہم جس دن 30th پارا بھی انشاءاللہ کر رہے ہوں. یہ اور بات ہے کہ اگر ہمارا سفر ادھورا رہ جائے کہ بلاوا آ جائے اوپر سے، تو وہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن انشاءاللہ اپنے لیے یہ عہد کریں گے، اپنے لیے وعدہ کریں گے کہ ہم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں یہ جو ہمارا سفر ہے یہ بخیر و عافیت ہم طے کریں اور استقلال اپنے استقام کے ساتھ اپنی مستقل مزاجی کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم طے کرتے چلے جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار تمام جتنی بھی اس میں رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ ہم پہ نازل فرماتے چلے جائیں. اور دیکھیے کہ یہ جس طرح میں اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھتی ہوں نا کہ جب رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے تو یوزلی کیا پرسپشن ہوتا ہے, چلیے ہم تیاری کر لیں. تیاری کس لیے ہوتی ہے کہ گھر کی صفائی ہو جائے, کچھ چیزیں سموسے وغیرہ ہم پہلے بنا کے رکھ لیں تاکہ رمضان میں ہمیں مشکل نہیں ہو. اچھا, لیکن ہم جو اسپرچل لیول ہے یوزلی وہ بھول جاتے ہیں. ہم اس میں فزیکل ایفرٹ اتنا ڈالتے ہیں کہ جو ہمارا اسپرچویلٹی ہوتی ہے اپنے رمضان کی وہ آلموسٹ مسنگ ہو جاتی ہے. جی انشاءاللہ آئیں گی استاذہ جی بھی, اب تھوڑا سا ویٹ کیجئے, شاید ان کو تھوڑا ابھی ٹائم لگ رہا ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی استاذہ جی ریڈی ہوں گے انشاءاللہ ہم مائک فری کر کے اور آپ کو انشاءاللہ دورہ قرآن سٹارٹ کروا دیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ. میرے تو ہیوے بن گئے ہیں, سبحان اللہ. جی بالکل, الحمدللہ. لیکن وہ بھی میں سمجھتی ہوں, دیکھیے وہ بھی ضروری ہے, آئی بلیو کہ وہ بھی ضروری ہے, اس لیے کہ ہمارا اس میں جو رمضان کی وہ ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. الحمدللہ استاذہ جی ذریعے ہیں, اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس پارے میں جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالی نے ہمارے لیے خیر و برکت رکھی اس کو لینے والا بنائے. آپ اپنے نوٹس پہ کانسنٹریٹ کیجئے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرا واحسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کے اندر ایک سوز ہونا چاہیے, ایک گداز ہونا چاہیے, اور یہ کب ہوتا ہے جب ہم اس کے لفظوں پہ غور کریں اور اس کے بعد جو اس میں کہا جا رہا ہے اس پہ غور و فکر کریں. ٹھیک ہے, واقعی جس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ دعا تو ضروری کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت دے دے تاکہ ہم ہر اس رکاوٹ کو جو تیرے اور میرے بیچ میں اس کو دور کر دیں. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ, چلیے شروع کرتے ہیں. اور اپنا پارا کھول لیجئے تاکہ جب میں شروع کروں تو بالکل آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں, اور اس کے بعد واقعی آپ کو محسوس ہو کہ ایک لفظ میں بھی اپنی توجہ ادھر سے ادھر نہ جائے. بالکل محسوس کیجئے کہ آپ نماز کی حالت میں, اور نماز کے دوران آپ کو تاکہ تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھیں تو وہ معاملہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم چوتھے پارے کا آغاز کریں گے. چند باتیں پارے کے بارے میں. پورے پارے کا بنیادی تھیم کیا ہے؟ امت وسط کا اتحاد کیسے ممکن ہو. اس پورے پارے میں سے آپ نے چن چن کے وہ چیزیں نوٹ کرنی ہے جس کی کمی کی وجہ سے آج ہماری امت بے ترتیبی کا شکار ہے, پریشان بھی ہے اور ناکام بھی لگتی ہے. لیکن ہمارے پاس اس صورت میں, اس پارے میں خاص طور پہ غزوہ احد کی صورت میں سیرت کے عملی نمونوں سے کچھ ایسی گائیڈ لائن دی جائے گی کہ جس کی روشنی میں اگر آج سے, یعنی فرام ٹو ڈے, کل نہیں, پچھلا دن نہیں, اگلا نہیں, آج سے اگر آج میں اور آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر اس بات کی نیت کر لیں کہ ہم نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ یہ پہلا قدم ہماری طرف سے امت کو جوڑنے کا. پورے گلوب پر آج امت مسلمہ جن مسائل کا شکار ہے, جو پریشانیاں دکھتی ہے, بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر بعض دفعہ صاحب درد لوگ جو ہیں وہ بے چین ہونے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ امت کیسے سدھرے گی. تو حضرت امام تیمیہ کی بات یاد آ رہی ہے کہ جس چیز سے کل کے دور میں اصلاح ہوئی تھی اسی سے آج کے دور میں ہوگی, اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. میں اور آپ انشاءاللہ تعالی اس نیت کے ساتھ پارا شروع کرتے ہیں کہ مالک مجھے اس کتاب کی وہ باتیں سمجھ آ جائیں کہ جس کے بغیر میری زندگی بالکل بیکار ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 92 سورۃ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. ذرا دیکھیے کتنی خوبصورت آیت سے پارے کا آغاز ہے. تیسرا پورا پارا انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پہ تھا, اور ہم نے اس میں مختلف چیزوں کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ کے راستے میں دینے سے چیزیں بڑھتی ہیں. آج اس پارے کے آغاز میں ہی اللہ نے ایک ایسی بڑی رکاوٹ کا ذکر کر دیا کہ جو بعض دفعہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے روکتی ہے. تھوڑا سا بنیادی تھیم سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے کیا چاہتے ہیں, تو آپ کو بات واضح ہوگی. کیونکہ جب میرا آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے, جب میرا آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا اور میں لا الہ الا اللہ کو صدق کے دل سے کہوں گی, تو پھر میں اصل میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ اللہ تیرے میرے بیچ میں جو بھی چیز آئے گی میں اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دوں گی. جب ایک انسان اس سوچ کے ساتھ نکلتا ہے تو راستے میں کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جس کو وہ اپنا ویک پوائنٹ سمجھتا ہے. اب جو بات میں کہوں گی اس پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے گا. ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ میری کمزوری ہے, لکھ لیجئے جو ہماری کمزوری ہے نا وہی ہماری آزمائش بن جاتی ہے. جیسے چین وہیں سے ٹوٹے گی جہاں سے کمزور ہوگی. ہم ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے اور وعدے کرتے رہتے ہیں, لیکن جہاں ہم اپنی کسی بھی من پسند چیز, چاہے وہ حالات ہوں, چاہے انسان ہو, کوئی رشتہ ہو, ضروری نہیں کہ مال ہو, کیونکہ آپ نوٹ کر رہے ہیں مما تحبون, یہ نہیں کہا کہ مال, یہ بڑی آسان ہو جاتی آیت اگر اس طرح کہا جاتا لن تنال البر حتی تنفقوا مما مال, تم ہرگز نیکی کے اس درجے کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنا مال اللہ کے راستے میں نہ دے دو. لیکن یہاں مال نہیں ہے بلکہ ایک پکچر دکھاتے ہیں آپ کو, پچھلے اسٹوڈینٹس میں سے ایک اسٹوڈینٹ کے نوٹ ہیں, نوٹس ہیں کہ کیسے انہوں نے مما تحبون کو سمجھا تھا. اس سے مجھے آپ کو انشاءاللہ دین کا ایک وسیع نظر نقطۂ نظر بھی سمجھ آئے گا. یاد رکھیے کہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے اللہ کے راستے میں مال دینا مشکل نہیں ہوتا, بلکہ امت مسلمہ کو آج جو مسائل درپیش ہیں ان کی روشنی میں اگر آپ دیکھیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کا تقاضا ہے کہ محبوب کے لیے محبوب ترین چیز چھوڑ دو. تم ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے, نیور, یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے. شرط کیا ہے کہ تمہیں اپنی من پسند چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. تو آپ دیکھیے کہ بیر کس کو کہتے ہیں, جنت کو, نیکی کو, سکون کو, خوشی کو, اطمینان کو, بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے لیے اس صورت میں رکھی ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو سکون چاہتے ہیں. مختلف مفسرین نے اس ایک لفظ کے جو معنی کیے ہیں اس میں زیادہ رضا الہی بھی ہے, خیر بھی ہے, رحمت بھی ہے, جنت بھی ہے, نیکیاں بھی ہیں, نیکیوں کی توفیق بھی ہے, تقویٰ بھی ہے اور اللہ کی محبت بھی ہے, سچائی بھی ہے اور انعام بھی ہے. آپ مجھے بتائیے جب میں اور آپ اتنی مہنگی چیزیں خریدنے نکلے تو کیا اس کی قیمت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا بازار میں کسی دکان کے شوکیس سے کوئی ہمیں ایسے ہی کوئی گفٹ اٹھانے دیتا ہے؟ تو میں آپ تو جنت لینے آئے, میں تو آپ اللہ کی رضا لینے آئے, اس کے لیے پھر مجھے آپ کو مما تحبون کو ڈھونڈنا پڑے گا. صحابہ کرام کے پاس جب یہ آیت اتری تو انہوں نے اپنے دل کو سچائی سے ٹٹولا, اندر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا کہ مجھے کیا پسند ہے. ابن عمر کو سبل نام کا گھوڑا پسند تھا, اس کو وقف اللہ کر دیا. حضرت عمر کو اپنی ایک لونڈی پسند تھی, اس کو وقف اللہ کر دیا. اسی طرح سے کوئی اپنے گھر کو لا رہا ہے تو کوئی باغ کو لے کر آ رہا ہے تو کسی نے کچھ کسی نے کچھ. یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے مجھے آپ کو کہ میری آپ کی زندگی میں ایسی کوئی رکاوٹ جو اللہ تک مجھے پہنچنے سے اور آپ کو پہنچنے سے روک دے, اس کو ڈھونڈ کے نکال دیں. یقین کریں آپ سکون میں آ جائیں گے. تعلقات کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیا چھوڑ سکتے ہیں. ایک ماں اپنے بچے کی پیدائش سے لے کر, بلکہ اس کو پیٹ میں رکھنے سے لے کر پیدا کرنا, پھر دودھ پلانا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اس کو پالنا پوسنا, ساری زندگی کتنی قربانیاں دیتی ہے. مما تو حبن میں کیا نیند نہیں آتی؟ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے اندر سے وہ سب چلبلا پن ختم ہو جاتا ہے. شادی سے پہلے ہو سکتا ہے کبھی جاگے نہ ہوں خود سے, لیکن بچے کی ماں بنتے ہی وہ جاگتی ہے, راتوں کو اٹھ کے دیکھتی ہے کہ میرا بچہ کہیں بھوکا تو نہیں. جب مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی نا تو میں ہر اس رکاوٹ کو ڈھونڈوں گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے ہم کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اپنا آپ بہت پسند ہوتا ہے, ایگو, سیلف, میری ذات, میرا نام, میری قوت, میری بات, بڑائی کا احساس. جب تک میں اور آپ اپنی انا کو نہیں کچلیں گے نا, ہم اللہ کو ایک نہیں پا سکیں گے. پھر مال بڑا عزیز ہوتا ہے, بعض دفعہ مال پاؤں کی رکاوٹ بن جاتا ہے, اولاد راستے کی رکاوٹ ہوتی ہے, کبھی نیند ہوتی ہے, کبھی اپنا سٹیٹس اچھا لگتا ہے. آپ کو اپنا گیٹ اپ بڑا پیارا لگتا تھا اسلام سے پہلے والا, آپ بڑی الٹرا موڈ لگتی تھی, لوگ کہتے تھے واو, ہائے, ڈیشنگ, لیکن آپ کو چھوڑنا پڑا، چھوڑیں گی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ انسان کو اپنی کوئی جاب بڑی پیاری لگتی ہے، لیکن وہ جاب ایسی ہے کہ جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ جاب رکاوٹ بن رہی ہے آپ کے قرآن سیکھنے میں، یہ جاب آپ کو کچھ ایسے کاموں اور ایسے ڈریس اپ ہونے پہ مائل کر رہی ہے کہ جو اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں. چھوڑ دیجئے، اللہ آپ کو بہترین جاب دے گا. بعض دفعہ ہمیں اپنے گھر بڑے پیارے ہوتے ہیں. سورت توبہ میں ہم پڑھیں گے بھی اللہ نے گھروں کا نام لے کر کہہ دیا، اب ان گھروں کو چمکاتے سجاتے سنوارتے ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں. لیٹ کیوں ہوتے ہیں، دیر کیوں ہوتی ہے، لیس پرائرٹی کیوں بنتی ہے؟ آپ دیکھیں گے اسی آیت نے مجھے آپ کو پورے پارے کی روح دے دی ہے کہ اپنی رکاوٹ ڈھونڈو، تو صرف اپنی رائے کو واپس لے لینا جو ہوتا ہے نا، یہ بھی مما تحبون ہوتا ہے. ہمارا دل کرتا ہے لوگ ہماری بات مانیں، ہمیں سنیں. لوگ اچھے خاصے دین پہ کام کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی مخالفت ہوئی، ذرا کسی نے 19-20 کہہ دیا، سب چھوڑ چھاڑ کے اٹھ پڑے، ہم نہیں چل سکتے. آپ دیکھیں گے اس پورے پارے میں سب سے زیادہ جو میسج ملے گا نا، وہ دین کے نام پہ جمع ہونے والوں کو ملے گا. کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کٹنے کی باتیں نہ کرو، روٹنے کی باتیں نہ کرو، چھوڑنے کی باتیں نہ کرو، کیونکہ یہ پارا امت وسط کا پارا ہے. پچھلے دوسرے پارے میں اپنے امت وسط کی بات دیکھی تھی، یہاں اس کی ساری فارمیشن ہے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ بنتا ہے. تو مجھے آپ کو اپنے اللہ کو وہ ہر چیز دے دینی ہے جو مجھے آپ کو اللہ سے دور رکھے. اور یاد رکھیے، اسی کی قیمت پہ اتحاد ہوگا. آج اتنے مسلمان ہونے کے باوجود کیوں اسلام کے پودے پہ بہار نہیں دکھتی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ، دو لوگ ایک جگہ جمع ہونے کو تیار نہیں ہوتے. وجہ کہ اپنی ذات بڑی پیاری ہے، اپنا نام بڑا پیارا ہے، اپنی برادری بڑی پیاری ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس طرح کرتے کرتے ہم بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بس جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے دین کو کمزور کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جس نے اللہ کے دین کے کام کی نیت کی اور جس کا ارادہ ہے کہ واقعی مجھ سے اللہ دنیا میں کچھ لے، تو وہ پھر مما تحبون کو نکالے گا. کچھ لوگ بالکل بے نیاز ہوتے ہیں تعریف سے، تنقید سے، ان بیچاروں کو کوئی کچھ کہہ بھی دے وہ کہتے ہیں ایک اور کہہ لو، تمہیں کیا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر مجھے آپ کو اپنے اندر انا دکھتی ہے، سیلف ایشو ہے ہمارا کوئی، سیلف ریسپیکٹ کا کوئی ایشو دکھتا ہے، تو پھر مجھے آپ کو اس کے لیے تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اپنے مالک کی نظر میں رسوا نہ ہو جائیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی آیت میں بنی اسرائیل کا نام لے کر اس کی تاریخ کے اندر سے کچھ چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے. اصل میں پھر میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جب تک آپ نے قرآن کا بیسک مضمون نہ سمجھا، آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے اگلی آیتوں کو دیکھتے ہیں. انشاءاللہ یہ نوٹس آپ کو بھی ویب سائٹ پہ مل جائیں گے جس میں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، تاکہ آپ کے میرے لیے ایک چیز کو سامنے رکھ کے سوچنا آسان ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں ذرا غور کیجئے گا، اور ایک آیت دوسری سے جڑی بھی ہے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے بے خبر تھوڑی ہوگا. جس کو دیتے ہو اس کو پتا ہے، اس کو نیت بھی پتا ہے، اس کو ارادے پتا ہے. کبھی دل چاہتا ہے دینے کو، کچھ دے نہیں پاتے، مجبوریوں میں ہوتے ہیں. دل چاہتے ہیں کچھ کرنے کو، کر نہیں سکتے، پابندیاں ہوتی ہیں، مینس نہیں ہوتے. کوئی اتنی بڑی مجبوری آ گئی کہ جان پوری لگا کر بھی بات بچتے نہیں، اللہ کہتا ہے ڈونٹ وری، میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں، بس تم میرے ساتھ سچے رہو، سنجیدہ رہو، سیریس رہو، میں تمہارے لیے راستے کھول دوں گا. کلو تامی کا نحل لبنی اسرائیل، ہر قسم کے کھانے، کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا. ان سے کہو اگر تم اپنے سے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے، وہی در حقیقت ظالم ہے. اس ایک آیت میں شخصیت پرستی کا اس طرح سے رد ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی منت کے طور پہ، یا اپنی ذاتی کسی وجہ، یا کوئی بیماری تھی، یا پھر لن تنال البرہ پہ عمل کرتے ہوئے اپنی فیورٹ چیز یعنی اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا. یہود نے بغیر اس کے یہ سنے سمجھے، بغیر کہ تورات میں کیا حکم ہے، اور تورات میں اونٹ کا گوشت حلال تھا، لوگوں نے علم نہ لیا اور اپنی شخصیات، اپنے سامنے آنے والی مذہبی ہستیوں کے عمل کو دلیل بنایا، اور وہ اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. ہوتے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آنے والے یہود میں یہ بات عام ہو گئی کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے. اب جب مسلمان آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شریعت سازی ہوئی تو پتہ کیا چلا کہ مسلمان تو ان کا گوشت کھاتے ہیں, تو مدینہ کے یہود نے بہت بڑا فتنہ کھڑا کر دیا. دیکھو ایک تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہی جیسے, ہم ایک ہی کام کر رہے ہیں, ہم اندر سے سب ایک ہے پیچھے سے ایک ہے, لیکن دیکھو ہم تو اس کو نہیں کھاتے, یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ اب ایک کیوس پیدا ہو گیا, ایک سوسائٹی میں بہت بے چینی ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتری کہ انہیں کو ذرا تورات لا کے دیکھو. تورات کھول کے دیکھی, اس میں گوشت حلال تھا. اوہو پھر تم کیوں نہیں کھاتے؟ بس شخصیات کے پیچھے لگ گئے. پیغام یہ ہے دین کا, سب سے بڑا ریسورس قرآن, اور اگر شخصیت دیکھنی ہے تو ایک, اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. یاد رکھیے بہت سارے لوگ علماء دین اور دین سکھانے والوں سے اگر ہدایت پاتے ہیں نا, تو بہت سارے ان کی محبت میں بے دین بھی ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کر رہے تو ہم بھی نہیں کرتے, یہ اتنا ہی کرتے ہم اس سے زیادہ نہیں کرتے, ان کا یہ ہے تو ہمارا نہیں ہے. مجھے ایک عالم ہے ان کا نام بھی میرے ذہن میں, لیکن لینے کی ضرورت نہیں. تو وہ داڑھی کی شیپ کرتے تھے, یعنی خط تھا, مطلب بیئرڈ اس طرح تھی نہیں جو نیچرل گرو ہوتی ہے, نیچرلی گرو ہوتی ہے. تو اب جو لوگ ان سے محبت کرتے تھے, کچھ لوگوں نے ان کی محبت میں اسی طرح رکھنا شروع کر دیا. تو میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا تھا, اب تو دنیا میں نہیں ہے, لیکن انہوں نے مائک پہ آ کے ممبر پہ سجا کے کہا تھا کہ لوگوں میں داڑھی کا خط کرتا ہوں, یہ میرا پرسنل پرابلم ہے, لیکن میرے اس کو دیکھ کر سنت نہ چھوڑنا, سنت چاہیے کہ خط پورا کرو, یعنی داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. ضرورت کی بات ہے نا. آج ہم انسانوں کے پیچھے کھو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ایسا کہتی ہیں, وہ ایسا کرتی ہیں. نہیں, دلیل مانگیے. میرا آپ کا دین دلیل کا دین ہے, دین والے بھی انسان ہو سکتے ہیں. آپ ہمیشہ ریئل ریسورس پہ جائیں گے تو آپ کو بات سچ ملے گی. آج کئی لوگوں سے اللہ دین کے کام لے رہا ہے, لیکن ان کا ابھی تک لباس لیے ٹھیک نہیں ہوتا. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اندر کئی کمیاں ہیں, تو یا تو پھر وہ دین کا کام ہی چھوڑ دیں, یا تو وہ دین کا تعاون چھوڑ دیں. تو میرے آپ کے لیے سب سے زیادہ سیکیور چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھ لیجئے. نہ ادھر دیکھیں, نہ ادھر دیکھیں, نہ ادھر دیکھیں, بس آپ کے میرے لیے یہی بات کافی ہے. قل صدق اللہ, کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا. آپ اس وقت دل کی گہرائی سے کہیے صدق اللہ, میرے مالک تو نے سچ کہا. اور یہاں مجھے اس بزرگ بڈھے کی بات یاد نہیں, پڑھنا آتا تھا, شوق بڑا تھا, محبت بڑی تھی, تو کسی نے اس کو قرآن لا دیا. تو قرآن کھول کے تو ہر آیت پہ انگلی پھیرتا ہے اور کہتا ہے اے رب جو آنکھیں سچ آنکھیں, اے رب جو آنکھیں سچ آنکھیں, قل صدق اللہ, اللہ نے سچ کہا. مجھے آپ کو اگر اس بات پہ یقین ہو جائے نا کہ اس وقت میں اور آپ دنیا کی سب سے سچی اور خوبصورت کتاب پڑھ رہے ہیں, یقین کریں مجھے آپ کو کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سچ کی طرف لگا دے اور ہم اس کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف نہ جائیں. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو. یہ کرو, بڑی شخصیات کو دیکھو, دین جہاں سے شروع ہوا تھا ان کو دیکھو, انبیاء کرام کا رول ماڈل بناؤ اور ان کے طریقے پہ چلو. اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے, وہ یہود ہوں کہ نصارہ ہوں یا آج کے دور کے مسلمانوں کے وہ لوگ جو شخصیات میں کھو جاتے ہیں. اللہ سب کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبیوں کے عمل کو دیکھ لو, وہ فوکس تھے. ہائی لائٹ کیجئے گا ذرا لفظ حنیف کو. ہم تو ہو سکتے ہیں ان 2-2.5 گھنٹوں میں بھی فوکس نہ ہو پاتے ہوں. ہماری زندگی میں کیا ڈسٹریکشنز آ گئیں, ہم کن مشکلوں کا شکار ہو گئے, کبھی آپ نے سوچا؟ باتھ روم تک میں ہم ٹیلی فون ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں, گاڑی چلاتے ہوئے راستے میں ہم میسج چیک کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں ایسے لگتا ہے فون کال پہ جیسے یہ لبیک اللہم لبیک کی پکار آ گئی. تھوڑا سا اپنے آپ کو فوکس کریں, اپنے دل کو تھوڑی دیر تنہا چھوڑ دیں, اس کو اللہ کے لیے خالص کریں. نماز پڑھتے اس سے پہلے فون کی بیل بند کر لیں. ایک نماز ہوتی ہے, بیچ میں بیلیں ہو رہی ہیں, ایک کی بند ہوئی دوسرے کی شروع, اور یہاں آتے ہوئے تو دل دماغ کی سب کھڑکیاں باہر سے بند کر کے آئے. آپ سوچیں آپ کی اعتکاف گاہ ہے, واللہ ہی جس خوبصورت ماحول میں آپ پڑھتے ہیں. اگر آپ اس وقت اپنے آپ کو فوکس کر لیں, گھر والوں کو کہہ دیں زندگی ہو موت ہو, خوشی ہو غم ہو, مجھے فون نہ کرنا, کیا ہو جائے گا؟ کوئی مر بھی گیا اگر تو میں نے ان 2-2.5 گھنٹوں میں کیا کر لینا ہے؟ ہمارے اندر سے چلبلا پن جب تک نہیں جائے گا ہم ہائپر نہیں ہوں گے, ہمیں دین کی سمجھ نہیں آئے گی. آج یہ ریسورسز اتنے بڑھ گئے اور دنیا اتنی پھیل گئی کہ حنیفیت نہیں رہی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو فوکسڈ کر دیں, اور آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر اپنے آپ کو رکھیں, ٹیک اے ڈیپ بریتھ, سکون, اوکے, آپ کو خود اپنے یہ مسل جو ہے نا یہ ریلیکس ہوتے ہوئے فیل ہوں گے. یہ ہر وقت جو کیوس ہے, ایک بچے کا مسئلہ ختم, دوسرا شروع, دوسرے کا ختم, فون آ گیا, دوست کی بات, ادھر سے میاں کا کوئی میسج آ گیا, ادھر سے کوئی پانی لیک ہو گیا, کیا ہو گیا ہم انسانوں کو؟ ہم اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ ہم تو امریکہ بھی نہیں چلا رہے, ہم کوئی ناروے کے بھی صدر وزیر کی بیویاں نہیں ہیں, ہمارے ہیں کیا چھوٹے چھوٹے ریسورسز ہیں, چھوٹے چھوٹے کام ہیں, اس کے باوجود آپ دیکھیے میں اور آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں. ان اول بیت ودی للناس للذی ببکا، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی ہے وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیں. اس دنیا کو بنانے کے بعد سب سے پہلا گھر ہمارے رب کا بنا. سیدھی سی بات ہے، جس کی جگہ ہوتی گھر اس کا ہی بنتا. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جب یہ دنیا اللہ کی، پہلا گھر اس میں اللہ کا بنا، تو نظام بھی اس کا، کائنات بھی اس کی. اور گھر کون سا تھا؟ بیت اللہ تھا، جہاں آج میں اور آپ جانے کو تڑپتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں ایمان کے ساتھ لے جائے. اب ذرا بیت اللہ کی اور خانہ کعبہ اور مکہ کی کچھ فضیلتیں دیکھے گا. اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. یعنی مکہ میں جا کر ذرا وہ برکت تو محسوس کیجیے. کبھی آپ نے نوٹ کی؟ آپ نے کبھی جا کے وہاں ایک عجیب ریلیکسیشن فیل کی؟ ایسے لگتے کالے رنگ. آپ دیکھیے کہ دنیا کی بہت ساری عمارتیں ہیں نا، لوگ مثلا آپ دیکھیے کہ تاج محل کو دیکھنے جاتے ہیں، لوگ پیرامڈس کو دیکھنے جاتے ہیں ایجپٹ میں. کتنی دفعہ دیکھیں گے آپ؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چوتھی دفعہ آپ جائیں گے؟ اور وہاں جا کے آپ کہتے ہیں ہاں واہ واقعی یہ ون یونٹ ہے، اس میں کوئی جوڑ نہیں، اس میں کوئی کٹ نہیں، مان لیتے ہیں. بیت اللہ میں کیا ہے؟ کوئی فینسی عمارت ہے؟ کوئی شیشے لگے ہوئے اس میں؟ جو اندر کعبے میں اس کی بات کر رہی ہوں، سیدھی سی کالی عمارت. اگر میں یہ پردے سارے کالے، جدھر میں بیٹھی ہوں اس کے سارے پردے کھول دوں تو یہ کعبہ ہی تو ہے. کالے رنگ کی دیواریں، کوئی اس میں کرسٹل نہیں، کوئی موتی نہیں، نہ اس کے اندر آج تو کوئی گیا. پھر بھی وہاں جا کر کیا دل کرتا ہے؟ تھوڑا سا اور دیکھ لو. وہ جگہ ملے جہاں سے نظر آتا ہے. آپ کہتے ہیں ملک عبدالعزیز ڈور ہے، اس سے گزرے ہیں تو باہر سے دکھنا شروع ہوتا ہے. میں نے ان سسٹرز کو دیکھا ہے، بلکہ میں خود بھی ان کو مشورہ دیتی ہوں جب کوئی پوچھے کہ اگر وہاں جا کر تکلیف ہو گئی اور ہم اندر نہ جا سکے، تو میں نے کہتی ہوں اس ڈور کے باہر کھڑے ہو کے دیکھ لینا. اب تو کنسٹرکشن ہو سکتا ہے کچھ رکاوٹ بن گئی ہو، لیکن کیا کشش ہے اس گھر میں، کبھی آپ نے سوچا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یاد رکھے یہی برکت ہے. سیدھی سی چیز میں اللہ برکت ڈال دے اور آپ حسن کی پری بنی بیٹھے ہو، دیویاں بنی بیٹھی ہیں حسن کی، لیکن کشش نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. تو یہ جو رب وہاں خیر اور برکت دیتا ہے اور وہاں سے مرکز ہدایت، اس کو نوٹ کیجئے. کتنوں کو وہاں سے ہدایت ملی؟ سب سے پہلے تو اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ آیتیں مکہ سے اتری. مکہ میں قرآن پاک کی 90 صورتیں اتری اور آج بھی حقیقت میں ہدی للعالمین ہے. میں کہتی ہوں اللہ نے وہاں جو نان مسلمز کو نہ جانے کی اجازت دی نا، اس میں بہت بڑی حکمت ہے. وہاں جا کر آپ کو مسلم کلچر دکھتا ہے، وہاں اسلامک کلچر دکھتا ہے، وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم ایک فورس ہیں. وہاں آپ کو کسی کی غلط گندی ٹانگیں نہیں دکھنی، کہیں وہ کھلے بازو نہیں دکھتے. وہاں ابھی بھی مسلمانوں کو جا کر واقعی کا لبریشن کا احساس ہوتا ہے کہ جو مرضی پہن لے کوئی ہمیں کچھ نہیں کہتا. فی آیاتم بینات، اس میں بہت بڑی بڑی نشانی ہے. مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اللہ اکبر، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کروں گی. مقام ابراہیم کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا تو گھر کی دیواریں تھوڑی سی اوپر ہوئیں، تو اب اوپر کیسے جائیں؟ نہ لفٹ تھی اس وقت اور نہ وہاں کوئی اس طرح کی بھاری مشینیں تھیں اور نہ وہاں کوئی روبوٹ تھے کہ جاتے. کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ نے آسمان سے پتھر بھیجا. اللہ آپ کو لے کر جائے. میں کہتی ہوں جو میرے دل کی کیفیت مقام ابراہیم کو دیکھ کر ہوتی ہے، مجھے قابو نہیں پایا جاتا اپنے اوپر. دیکھیے پتھر ہے، آپ پتھر کے اوپر ایک سال تک بھی بوجھ رکھ دیں، ہلتا اپنی جگہ سے. پتھر گھس جاتے ہیں، پتھر ملائم ہو جاتے ہیں، پتھر چکنے ہو جاتے ہیں، لیکن اس طرح انگلیاں کہ جیسے وہ فوم ہے. ایسے نہیں لگتا کہ کسی نے موم کا ایک ٹکڑا رکھا اور اس کے اوپر کھڑا کیا اور اس کے اندر بالکل آپ کے سٹیپ بن گئے، آپ آرام سے باہر سے نکل آئیے. یہ کیسے ہوا؟ یعنی اس کو آپ محسوس کریں تو آپ واقعی کبھی اللہ کے راستے کے کام چھوڑیں گی نہیں. اللہ کے راستوں میں کھڑے ہونے والے بظاہر پتھروں پہ کھڑے دکھتے ہیں لوگوں کو، لیکن اللہ کی قسم ان کو اللہ فوم کی طرح نرم کر دیتا ہے. اور اللہ نے دکھا دیا جو میرے راستے میں کھڑا ہو گیا، جو استقامت پہ آ گیا، میں اس کے قدموں کے نشان بھی محفوظ کر دوں گا. وہاں سے آپ اور میں استقامت سیکھ کے آتے ہیں. کوئی ساتھ دے نہ دے، تنہا. کیا تھا اس وقت؟ جنگل، بیابان. اللہ نے کہا آواز لگاؤ، کا ہے کون؟ کا تو بول تو صحیح، تیرا کام ہے آواز دینا، پہنچاؤں گا میں. اور ابراہیم نے گھر بنانے کے بعد پھر اس پہاڑی پہ کھڑے، لبیک اللہم لبیک. تو ہم سب کی روحیں جنہوں نے وہ لبیک سنا اور اس پہ اس کے جواب دیا، اب وہ مرنے سے پہلے حج عمرہ ضرور کریں گے. آپ مجھے بتائیے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ میں کہتی ہوں اپنے اوپر لے کے خود کو شیشے کے آگے کھڑا کر کے کہیں میں اتنی بدبخت ہوں، اپنے حالات کے رونوں میں روتی رہوں گی، میری زندگی کی مشکلیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. اگر ابراہیم رونے روتے، اللہ ایک ہی بیٹا، بڑھاپے کا بچہ، پہلا بچہ، ان کو تو نہیں پتا تھا ابھی اور آئیں گے، بوڑھی بیوی، بوڑھا میں، تنہا، اور ادھر کیا ہوگا؟ ہماری تو عقلیں ہی نہیں ختم ہوتی. میں کہتی ہوں جس دن ہماری عقل جھک گئی، اللہ نے آسمان سے ہمارے اوپر گھن برسانا ہے. ہماری تو عقل ہی نہیں محفوظ ہوتی، ادھر کیا ضرورت ہے کام کی؟ ابراہیم کہتے اللہ جی یہ کیا گھر بنا دیا آپ نے، ہے کوئی ادھر؟ اس وقت بھی روم تھا، فارس تھے، بڑے بڑے ملک تھے، کسی ترقی یافتہ بہت رونق والے علاقے میں مکہ خانہ کعبہ بنتا؟ ابراہیم نے کچھ نہیں کہا، چوں نہیں کی، چاہ نہیں کی. ہم جب تک کوشچننگ مائنڈ نہیں چھوڑیں گے ہم دین سے کبھی فائدہ نہیں لیں گے. تو اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا سیکھے. جو کھڑا ہو گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یہ دو رنگی زندگی، یہ ڈھیلی چال، یہ پھر اللہ کے ساتھ جنگ ہے. پھر ادھر سے نہیں پڑتی تو ادھر سے کوئی مسئلہ شروع ہو جاتا، ابھی یہ نہیں ختم ہوتا تو دوسرا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے سیدھے ہو جاؤ، مجھے سیدھا کرنا آتا ہے تمہیں. ومن دخلہ، اور جو اس میں داخل ہو گیا، کان آمنا، وہ امن والا ہو گیا، مامون ہو گیا. دیکھیے آج بھی پوری دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں سے لوگ جاتے ہیں کعبہ میں. امریکہ سے شاید عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو $5,000-6,000 لگتا ہے. حج تو میرا خیال ہے کہ $10,000-12,000 کا ہے. دور جتنا ظاہر ہے ٹکٹ اتنا مہنگا ہوگا، پھر ہوٹل اتنے مہنگے، لیکن لوگ بچوں کو لے کے جاتے ہیں. ایک ایک فیملی حج کر کے آتی ہے، عمرہ تو $20,000-25,000 لگ جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ وہاں سے امن لینے جاتے ہیں، پیس ملتا ہے، سکون ملتا ہے. آپ دنیا کی جتنی مرضی ترقیاں حاصل کر لیں، اگر آپ کے اندر سکون نہیں ہے آپ محروم ہیں. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور اللہ پر حق ہے، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے. ہائی لائٹ کرے، یہ ہے حج کی فرضیت کا حکم. نماز کا حکم تو قرآن میں کئی بار ہے، روزے کا بھی ایک آدھ بار ہے، زکوٰۃ کا بھی 20 بار ہے، لیکن حج کا یہ حکم ہے. اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگر حج نہ کیا اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کر دے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جس کے پاس استطاعت تھی، پانچ شرطیں ہیں کہ جس کے پاس زیادہ راہ ہو، سفر مطمئن ہو، اللہ نے اس کے اسباب دیے، عورت ہے اس کے ساتھ اس کا محرم ہے، اور جب وہ اگلے پچھلے کی خیر کے ساتھ جائے تو اس کو حج فرض ہے. آپ بتائیے آپ کے 17-18 سال کے بچے جو بالغ ہو گئے ان پہ کیا فرض ہے؟ حج فرض ہے. بیٹوں پہ حج فرض ہو چکا ہے، بیٹیوں پہ حج فرض ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر حج فرض ہے. اور جو نہیں آتا اللہ بے نیاز ہے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی میں سعودیہ سے، تو اس نے ایک بار سنایا تھا کہ ان کے کوئی انکل ہے جدہ، ساری زندگی رہے، بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، دل میں خوشی نہیں تھی، محبت نہیں تھی، کہتی کبھی مکہ گئی نہیں. کہتے تھے کیا کرنا جا کے وہاں، ساری زندگی 20-25 سال کسی باہر کے ملک سے آئے ہوئے تھے کسی پروجیکٹ پہ. کہتے خیر جب بہت کچھ ہوا ایسا تھا، ایک بڑھاپے کے اندر کسی نے ان کو خوب لان تان کی، ان کے دوستوں نے، انہیں ملنے والوں نے، کہ ایک دفعہ عمرہ تو کرو. کہا تم کہتے تو جاتا ہوں، اپنے گھر سے کہتی ہیں پاؤں باہر رکھا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا، وہی مر گئے. ہم اللہ بغافل عما تعملون، وہ غنی حمید ہے. اللہ تعالیٰ کہتے من کافر ہے، یہاں لفظ لکھے کفر کا ہے اللہ نے حج نہ کرنے کو. سب اپنے خرچے کٹ ڈاؤن کیجئے، پہلے حج کرے، گھر بیچے اپنا پہلے حج کرے، بچوں کی جہیز کی جو آپ نے لمبی لسٹیں بنائی اس کو کاٹیں، ہالز کی بکنگ کو کینسل کروائیں، پہلے حج کریں. زندگی کا نہیں پتا، پہلے ہم اپنی بچیوں کے کو نہیں کرواتے، بعد میں وہ میاں کا منہ دیکھتی ہیں. ساری زندگی ایک وش سرکل میں 25-30-40-50 سال کے لوگ ہو گئے، 85 بار وہ پاکستان جا چکے، وہ حج نہیں کرتے. فإن اللہ غنی عن العالمین، پہلی فرصت میں حج کیجئے اور اپنے بچوں کو کرائیے، آپ کے یوتھ کے، آپ کی ینگ بچوں کے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم ماں باپ نے اپنے بچوں کی پرائیورٹی سیٹ ہی نہیں کی ہوتی، تبھی تو پھر ماحول کا اثر گندا ہے. اور میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ ایک، اگر آپ نے چھٹیوں میں کہیں جانا ہے، اگر بچوں کو کہیں آپ نے فیریے پہ لے کے جانا ہے، فیریے پہ جائیں، جہاں جائیں ایک دفعہ ان کو عمرے پہ لے جائیں. ہر سال اگر جو ماں باپ 8-10 سال کی عمر سے ہوتے ہیں کے بعد اپنے بچوں کو عمرے پہ لے گئے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں 15 سال تک ہونے تک اس بچے کا ایک اپنا گیٹ اپ بن چکا ہوگا. ہوتا کہ ہم نے ان کو بچپن سے لے کر 15-16 سال تک وہ ماحول دکھایا تھا جس میں کپڑے بھی پورے نہیں، جس میں ماحول بھی گندا. وہ کہتے ہیں ہوتے انسان ایسے ہیں، ایک دن آپ ان کو اٹھا کے مکہ لے جاتے ہیں کوئی 20-25 سال کی عمر میں، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی نئی دنیا ہے. تو اس کے لیے انتظام کریے. اور یہ نان سیریس بات نہیں ہے، اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. کل یا اہل الکتاب لما تکفرون، اب یہاں سے امت مسلمہ کی سختی آ رہی ہے. میں کہتی ہوں سب کچھ چھوڑ کے ہاتھوں سے بس ان آیتوں کے ٹیکسٹ پہ نظر جما لیں، یا اب جتنی آیتیں ہم پڑھیں گے نا آگے جا کر، آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے آج امت مسلمہ کے پرابلمز اور ان کے کرنے کے کام. کل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، کہہ دیجئے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ کیا سچ بتائیے آج مسلمان اللہ کی باتیں مانتے ہیں؟ سو سو تو ہم سوال پوچھتے ہیں، 20 قسم کے تو ڈاؤٹس ہیں، شک تو ہماری جان ہی نہیں چھوڑتا، ڈبل مائنڈیڈ تم اتنے ہیں، ایسے لگتا ہے سارا دین کنٹروورشل ہو گیا، بس وہ باتیں ٹھیک ہیں. ہم کہتے ہیں دین پہ عمل کرتے، بس شراب حلال ہوتی، پھر اس میں مکس گیدرنگ ہوتی، پھر اس میں جو مرضی کرو لیونگ ٹوگیدر ہوتا، پھر ہم سے زیادہ کون دین مانتا؟ تو اللہ کہتے ہیں تم باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو، جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے، یہ تمہارا کیا لائف سٹائل ہے، یہ تمہارا کیا جینے کا ڈھنگ ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو. کیسے روکتے ہیں؟ ملا، مولوی، داڑھی والا، نقابی، ذرا کوئی جلنے لگے سائی لوگ ایسے ٹانگے کھینچتے ہیں اس کو لگتا ہے میں کوئی غلط بھی راستے پہ چل گیا تھا. اور یاد رکھیے جب آپ قرآن کی طرف آئیں گے نا، ابھی تو آپ نے ایک ٹرائل لیا ہوا، مجھے پتا ہے سب کا، اصل قرآن آپ کی زندگی میں رمضان کے بعد کھلے گا، لیکن ابھی بھی بڑے خطرے ہیں. شروع تو ہونے دیجیے رمضان، گھر سے سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں. میں کہتی ہوں جو لوگ اس وقت اوسلو میں ہیں اور یہاں نہیں آ رہے ان کو، تو ان کے لیے مجھے آپ کو دل کی گہرائی سے دعا کرنی ہے. مجبوریوں والے علاقے میں کسی کو، مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں الحمدللہ. سچ بتائیں آپ سب میری اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جس ماحول میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں کیا لگ رہا ہے اس قرآن کو سنتے ہوئے؟ دل پہ اتر ماحول کا حصہ بنے ہوئے یہ قرآن کی آیتیں، آنکھوں میں، کانوں میں، دلوں میں ہیں. علم لینا کیا بڑی بات ہے، آپ کتاب کھولیے علم مل جائے گا، کیسٹ سنیے علم مل جائے گا، آپ ٹیلی فون کھولیے مل جائے گا، یہ دولت نہیں پھر ملے گی آپ کو، اور جو نہیں لے گا اس کو اس کی چاہت بھی نہیں رہے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سوچو یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو آتا ہے اس کو بھی روک لیتے ہو. بہت مشکل ہے، بہت ناممکن ہے، بہت دور ہے. کتنی دور ہے آپ کے وہ بچوں کے سکول اور شہر جہاں وہ پڑھنے گئے ہوئے ہیں؟ کہاں جاتی ہیں بیٹیاں، کہاں جاتے ہیں بیٹے، کتنی ٹکٹ لگتی ہے؟ جس چیز کی قدر ہوتی ہے نا اس پہ انسان لگاتا ہے. اصل بات یہ ہے، یہی در و دیوار ہیں، ہزاروں بچے صبح سے شام تک ان سکولوں میں رہتے ہیں ہمارے، اے بی سی ڈی، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، ہمٹی ڈمٹی. ٹھیک ہے اور بھی بہت کچھ سیکھتے ہوں گے، اس کی ویلیو ہے. میں کہتی ہوں جتنا ہمارے بچے کو اے بی سی سیکھنے کی ضرورت ہے نا، اتنا ماں کو الف با تا سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. ہمیں تو بعض دفعہ قرآن کی اے بی سی بھی نہیں آتی، لیکن ہم کتنے ریلیکسڈ، کتنے لیئر، یہ سوچ لیتے یہ ہم کر نہیں سکتے. کوئی کہتا ہے نہیں بہت مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ ٹیڑھی راہ چلے، جو جاتا ہے نا پھر اس کو انسان کیا سوچتا ہے. مثلا آپ دیکھیں نا کہ ایک مرد ہے وہ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، سردیوں میں بھی جاتا ہے، گرمیوں میں بھی جاتا ہے. اچھا اپریشیٹ کرنا چاہیے نا، لوگ کیا کہیں گے -10 میں فجر میں جاتے ہیں یہ بہت زیادتی ہے، آپ اس طرح نہ کریں، آپ گھر میں پڑھ لیں. اچھا سب آئے 50 لوگ بیٹھے ہیں فیملی کے گیٹ ٹوگیدر ہے، وہ کہتے ہیں چلے جی اٹھے نماز کے لیے چلے. ارے بھائی ادھر بیٹھ کے جماعت ہی کرنی ہے نا، ادھر کرتے ہیں، یہ توڑنا ہوتا ہے. یعنی نیکیوں کی کوئی براہ راست تو کوئی نہیں منع کرتا، وہ ایک ہمت توڑنے والی بات ہے. تو یاد رکھیے ہم نیکی کریں نہ کریں دوسرے کی ہمت بنائیں. ہم پڑھیں گے سورت مائدہ میں تعاون علی البر والتقوی، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے. فرمایا حالانکہ تم خود اس کے راہ راست پر ہونے پر گواہ ہو، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں. اس پہ بار بار غور کریں، اللہ غافل نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے گروہ کی بات مان لی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو سب کو جانتا ہے، جو خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہوں، میں تمہاری دلوں کی حالت کو بہتری سے جانتا ہوں. لیکن سارے نہیں ہیں، یہ بھی نوٹ کیجئے گا، ایک گروہ جو فل ٹائم اس کام میں لگا ہوا ہے کہ اسلام کو لوگوں کی نظروں میں ہلکا کر کے دکھا دیں. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جب کہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں؟ کفر کا انکار جب اللہ کا نبی موجود ہے اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. مجھے سب سے زیادہ حیرت ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی ہدایت پہ نہ ہے. دیکھیے میں آپ تو گناہ گار لوگ ہیں نا, نہ ہماری بات میں اثر, نہ ہمیں بات کہنے کا ڈھنگ آتا, نہ ہمیں بلانا آتا, نہ خود قائم رہنا آتا. مانتے ہیں ہماری بات پہ تو کوئی آ جائے تو ہمیں حیرت ہونی چاہیے کہ یہ تمہاری بات پہ آ گئے. بڑے افسوس کی بات ہے, اپنی اصلاح کر لو. اللہ کا نبی موجود ہے اور ابو جہل کا دل نہیں کھلا, عتبا شہبہ ربیہ دل نہیں کھولے. کیا وجہ تھی؟ طلب نہیں تھی, تڑپ نہیں تھی. اور بات یہ ہے کہ جو بندہ طلب رکھے گا اللہ اس کو دے گا. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پائے گا. یہ پہلا ہنٹ ہے اس بارے میں, 1 2 3 کر کے نوٹ کرتے جائیں. یہ اللہ کا دامن کیسے تھامتے ہیں بھائی؟ بچے نے تو ماں کا دامن تھام لیا. کپڑے کو کہتے ہیں نا دامن, پیچھے سے قمیض کا گھیرا پکڑ لیا. اللہ کا دامن مضبوطی سے کیسے تھاما جاتا ہے؟ اس کا جواب آپ کو مجھے آگے ملنے والا ہے. یہ ساری آیتیں ایک ہی مضمون کے اس کو اکٹھا پڑھیں گے. تو اللہ کا دامن کدھر کیا کیسے ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, خود سے پوچھئے, لا چکی ہوں, ہے ایمان میرے اندر؟ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اتنا نہیں ڈرو جتنا وقت معاشرہ کہتا ڈرو. یعنی دیکھیں بلب ہوتے ہیں نا, کوئی 60 واٹ کا ہے تو وہ بھی بلب ہی, کوئی 90 کا ہے, کوئی 100 کا ہے, کوئی 400 واٹ کا بھی تو ہے نا. اب میں نے آپ نے کتنا اللہ سے ڈرنا ہے؟ جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور اگر میری آپ کی زندگی میں یہ ڈر نہ آیا تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو, مرتے دم کے مسلم, رمضانی مسلم نہیں, رحمانی مسلم. ڈیتھ بیڈ پہ بھی تم اسلام کی نصیحتیں کرتے پھرو, شادی میں, خوشی میں, غم میں, جوانی میں, بڑھاپے میں, بچپن بھی تمہارا بے داغ ہو. ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے جب سے پیدا ہوئے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی نافرمانی نہیں کی؟ ہمارا تو سفر ہی جوانی کے بعد شروع ہوتا ہے مومن دین کی طرف آنے کا. جوانی تو دیوانی ہے. اللہ تعالیٰ کے ایسے لگ رہے جیسے ہم مرتے بھی اپنی مرضی سے ہیں. کہا تم مسلم بن جاؤ, اپنا گول بناؤ القرآن و حیاتی کو. یہ ہے اس پارے کا القرآن و حیاتی. مرتے دم تک اسلام آئے گا ہی اس میں جو قرآن کو تھامے گا. میں سچ کو علم سے نہیں, علم حاصل کرنے سے قرآن زندگی نہیں بنتا. اس قرآن کو اپنی زندگی کی ضرورت بننے سے بنتا ہے. پیپل کانشیس نہیں بنو, کیمرہ کانشیس نہیں بنو, شادیوں میں لوکس کو اس کو دیکھ اس کو دیکھ. یاد رکھیے اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں, جب ہر نعمت کا سرا رب سے جڑے گا نا تو پھر ہم اللہ کانشیس ہوں گے. اور تقویٰ ہے ہی اس چیز کا نام. تقویٰ پہ تو اتنا بول کے آئی ہوں پچھلے 15-20 دن میں کہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہی تقویٰ ہے. رنگ بدلتا ہے جیسے کہ کیموفلیج ہوتا ہے نا جانور, اس طرح رنگ بدلتا ہے. کسی وقت آپ کو اچھی بات کرنا تقویٰ دکھتی ہے, تو کبھی بات اچھی آتی ہے پر نہیں کرنی تقویٰ. کسی وقت فتنے کے ڈر سے خود کو پیچھے کرنا تقویٰ. کسی وقت اختلافات کے باوجود جڑے رہنا تقویٰ. کسی وقت کچھ فائدہ لینا تقویٰ اور کسی وقت کچھ فائدہ نہ ملے تو بھی کھڑے رہنا تقویٰ. اس کے تو اتنے مختلف رنگ ہیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم سب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. امیجن کرے اوپر سے ایک رسی گری ہوئی ہے اور آپ اس کو نیچے سے پکڑے. ابن عباس کہتے ہیں ہوا حبل اللہ فی المتین, یہ قرآن ہے. اللہ نے اوپر سے قرآن دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ابھی اسی کی آیتیں تو دیکھ رہے ہیں نا. محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس سے تعلق؟ آپ اس ٹیکسٹ کو بند کر دیں, قرآن کے پارے سے نظریں ہٹا کے تو دیکھیں ذرا کہاں آپ کی سوچیں جاتی ہیں, کدھر کہاں سے بھٹک کیا ہے اور جانا کدھر ہے. اس لیے قرآن پہ نظریں رکھنا, خود کو جمانا ہے, آپ دیکھیں گے کہ جب میں اور آپ وَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پہ عمل کریں گے نا, تو اس کا لازمی نتیجہ وہ کیا, وَلَا تَفَرَّقُوا, تفرقے ختم. اس کو پڑھتے ہیں آگے, سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداءً, اور یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جب اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جس نے تم پر کیا, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے, اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے, شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. اب جب یہ سب ہوگا تو کیا ہوگا, اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ, اور چاہیے کہ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہوں جو نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے, جبکہ کچھ چہرے اس دن سرخ رو ہوں گے یعنی کامیاب ہوں گے, اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا, نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا, اچھا تب اس کفرانے نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اور اللہ کا ارادہ بالکل نہیں ہے ظلم کا جہان والوں پہ. کیونکہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. اور اب تم مسلمانوں اپنی ذرا اوقات تو دیکھو, اللہ تمہارے سر پہ تاج رکھ رہا ہے ہیروں سے بھرا ہوا, موتیوں سے جڑا ہوا. کیا کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم ہو وہ بہترین گروہ جو لوگوں کے لیے میدان میں لایا گیا. اب دنیا میں اب پہ بھی غور کیجئے گا, پہلے پارے میں کون تھے, بنی اسرائیل, چوتھے پارے میں کون ہے, تم, اب تم ہو, پہلے تم نہیں تھے. یا اب ہو یا تھے یہ بھی نہیں پتا کہ آج کے مسلمان 20 میں آتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ کانا یکون تو واس پہ آتا ہے تھا, لیکن شاید ہمیشہ کے لیے ہے تو ہو جائے. کئی کئی اس کی تفسیریں ہیں, جب تک عمل کرتے تھے آج عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہو جائیں گے, اور عمل کیے بغیر خود کو بہترین سمجھتے ہیں تو اس سے زیادہ نہ سمجھی کی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے کہا اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جس انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا. تم نیکی کا حکم دیتے ہو, ذرا اس پہ اپنے آپ کو پرکھتے ہیں ہم سب, کیا میں واقعی نیکی کا حکم دیتی ہوں, کب کہاں کس کو کتنا, اس کے لیے بھی کوئی خاص پروٹوکول رکھا ہوا ہے. جس دن ابایا پہن کے باہر نکلوں گی اس دن کہہ دوں گی کسی کو کوئی بات تو پھر ٹھیک ہے, کہ تمہارا لائف سٹائل بن گیا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا. بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو, یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا. اب اس سے پہلے کہ ہم آگے اہل کتاب کی کچھ باتیں کریں, یہ جتنی آیتیں میں نے ایک ساتھ پڑھی تھوڑا سا ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے آج کے دور میں مسلمانوں کو کرنے کا وقت, یہ ہے آج کے دور میں مسلمانوں کے کرنے کے کام. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے آپ کے لیے ان آیتوں میں اس بات کا جواب دے دیا ہے کہ اس وقت جو ہماری ینگ نسل ہے, میں کہتی ہوں اب یہ پورا قرآن یوتھ کے لیے, کیونکہ آپ کے پاس ابھی بہت وقت اللہ کے حکم سے, ابھی آپ نے اپنی زندگی کے ایک راستے چوز کرنے ہیں, ابھی آپ کو اپنی فیلڈز چوز کرنی ہے, ابھی آپ نے ان راستوں کو ہموار کرنا ہے جس پہ آپ کی زندگی گزرنی ہے. یہ آپ کو بڑے اچھے وقت پہ اللہ نے میسج دے دیا ہے کہ اپنی زندگی کا قبلہ درست کرو. ایک بچی چند دن کلاسز لینے کے بعد میرے پاس آئی کہیں تھی, تو کہنے لگی کہ مجھے مشورہ چاہیے کہ میں ٹیچنگ سیکھ رہی ہوں. تو میں نے کبھی یہ بات پہلے نہیں فیل کی, لیکن میں شاید 2 ماہ سے آ رہی ہوں اسکول میں نور القرآن میں, تو مجھے آج فیل ہو رہا ہے کہ میں نے جو ٹیچنگ چوز کی ہے وہ کالج کی لارر بننا ہے, یعنی کالج کی کہنا چاہیے کیا بولتے ہیں اس کو, لیکچرر. تو میں اب یہ سوچ میں پڑ گئی ہوں کہ جب میں لیکچرر بنوں گی تو میں کالج میں پڑھاؤں گی, تو وہاں تو لڑکے اور لڑکیاں ہوتے ہیں, تو میں کیسے ینگ لڑکوں کو پڑھاؤں گی, پھر میں پردہ کیسے کروں گی, پھر میں حجاب کیسے کروں گی. تو میں نے اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ حجاب کر کے پڑھا دیجئے, پردے میں پڑھا دیجئے گا. کہنے لگی اجازت نہیں ہے, لوبھ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا پھر صرف ینگ کالج بچیوں کے کالج میں پڑھا لیجئے گا. کہتی وہ ہے ہی کوئی نہیں ادھر. اچھا پھر خیر وہ پریشان تھی, سوچتی رہی. پھر میرے سے میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی, میں نے اسے کہا کہ دیکھو بیٹا آپ جو بھی سوچ رہے ہو مجھے خوشی سے یہ ہے کہ اس قرآن نے آپ کے اندر کو روشن کر دیا. کسی نے آپ کو آج تک یہ موضوع دیا؟ میں نے کہا ابھی جو آپ آج تک پڑھ رہے ہو کیا اس میں کوئی پردے کا موضوع آیا؟ کہتی نہیں کوئی نہیں آیا, لیکن بس میں پہلے بھی جاتی تھی مسجد میں, لیکن اب مجھے فیلنگ آنے لگ گئی ہے کہ اللہ مجھ سے جو چاہ رہا ہے وہ لائف اسٹائل میں اختیار نہیں کر سکوں گی. خیر اخیر بعد میں جس بات پہ بات بنی, میں نے کہا پھر آپ بچوں کی تعلیم لے لیں, یہاں چھوٹے بچے انڈر 7 یا 8-9 سال کے بچوں تک کی ٹیچر بن جائے. کہتی یہ اچھا مشورہ ہے. صرف اب دیکھیں یہ سوچ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب اندر تقویٰ آتا ہے نا تو انسان کو اپنی ہر چیز چپتی ہے. تقویٰ ایک لینس ہے, جیسے گلاسز پہ آپ لینس لگاتے ہیں نا, بلو لگائیں گے تو سب کچھ بلو. وہ کہتے ہیں نا گراس از گرین آن دا ادر سائڈ. آپ میں تقویٰ کے لینس سے دنیا کو دیکھیں گے نا تو ہدایت نظر آ جائے گی. یہ ٹھیک ہے, از گڈ, یہ غلط ہے نکال دیجئے. اور جب آپ کے میرے اندر خلوص ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ مجھے ضرور سجھائے گا ضرور کہ تمہارا راستہ ٹھیک ہے, تمہارا راستہ غلط ہے, کیا نہیں ہے. تو مجھے آپ کو تقویٰ والی زندگی کے بعد جس بات کا حکم دیا گیا نا, وہ بات اسمو بحبل اللہ. آپ دیکھیے کہ میرے آپ کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آج کے دور میں ہم اس قرآن کے پیغام کو عام کریں. آپ امیجن تو کیجئے نا کہ آسمان سے ایک رسی لٹکی اور اس کو پکڑنے والے ہیں, اور وہ رسی تو چھوٹی سی ہے. آپ بالکل, میں اکثر ہر دفعہ کر کے دکھاتی ہوں, آپ کا بھی حق بنتا. بس آپ دیکھیے کہ یہ رسی ہے, اب یہ آسمان سے گری, رائٹ, یہ دیکھیے. اب اس کو اوپر سے اللہ نے آسمان کی رسی دی, آپ کو مجھے کہا اس کو پکڑ لو, ٹھیک ہے, جو اس کو پکڑے گا وہ اوپر پہنچ جائے گا. اب کتنے لوگ اس کو پکڑ سکتے ہیں جس جس کا اس پہ ہاتھ آئے گا؟ لیکن آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس رسی کا ایک لوپ بناتے ہیں. اس کا لوپ بنائیے, یہ دیکھیے, اور آپ اس کو اوپر سے لٹکائے تو اب اس لوپ میں زیادہ ہاتھ آئیں گے نا. اسلام یا قرآن جس کو آپ کہتے ہیں نا, جب میں آپ کو اس کو وسعت قلبی کے ساتھ قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑیں گے نا, تو ساری امت جڑ جائے گی. اب چار رسیاں لٹکا دیں آپ اس ہال میں, کچھ لوگ اس رسی کو پکڑیں گے, کچھ اس کو پکڑیں گے, کچھ اس کو, کچھ اس کو, پھر کمپٹیشن ہوگا, ہم زیادہ تم تھوڑے, ادھر دائیں والے وہ بائیں والے, وہ اوپر تھے وہ نیچے. ہو سکتے پیچھے جو رسیاں ادھر آپ لوگ چونکہ اونچے بیٹھے ہوئے تو وہ اوپر سے پکڑ لیں, ادھر والے بےچارے ابھی کوشش میں ہیں کہ رسی تک پہنچے کیسے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجبوریاں, آپ لوگ وہ لوگ سوچ لیجئے جن کی مجبوریاں نہیں ہیں. تو اس ایک گروپ ایک ہال میں چار قسم کی سوچیں پیدا ہو جائیں گی نا. تو کیا کہا گیا کہ دیکھو اس روم میں چار رسیاں جو لٹکائی ہیں کونوں میں, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک میڈل میں بڑی سی رسی لگاتے ہیں اور اس کے نیچے ایک بڑا سا لوپ بناتے ہیں. آپ ساروں کو دعوت دیتے آؤ آپ اس کو پکڑ لو. کون سی سچویشن آئیڈیل ہے؟ یہ بیچ والی آئیڈیل ہے. جب میں آپ اللہ کے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی نکلتا ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن آتا ہے, القرآن حیاتی. جو اوپر سے گرے گا اور رسی کو نہیں پکڑے گا وہ گر جائے گا. پہاڑ سے کوئی نیچے گرا, رسی ہاتھ میں آئی, اٹک جائے گا. میں آپ اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات سے گزرتے ہیں, جب تک ہمارے ہاتھ میں یہ قرآن کی رسی نہیں ہوگی, تقویٰ کا بند نہیں ہوگا, مضبوط کڑا نہیں ہوگا, ہم نہیں بچیں گے. آج جب سے یہ رسی ہاتھ سے چھٹی ہے, ٹوٹی کبھی نہیں ہے, قرآن اسلام دین کبھی نہیں چھٹا, آج میرے آپ کے ہاتھوں سے چھٹی ہوئی ہے. اور آج دیکھیے آپ ممت ہی نہیں رہے. ہم تو تسبیح کے ان دانوں کی طرح جو بکھر گئی, ایک ڈوری کھلتی ہے نا سب موتی گر گئے. جب تک امت میں وحدت تھی, جب امت جڑی ہوئی تھی, سب ایک تھے. اور جب عقیدتوں کے محور بدل گئے, شخصیات زیادہ پیاری ہو گئیں, آئمہ کرام رسولوں سے آگے بڑھتے ہوئے دکھنے لگے, محدثین کی کوششیں کم ہوتی دکھی, تو آج آپ دیکھیے سنی مسلم, شیعہ مسلم, پاکستانی مسلم, عرب مسلم, پنجابی مسلم, فلاں مسلم, آج ہم کیا ہوئے؟ ہر آنے جانے والا ہمیں پاؤں میں آئے ہوئے موتیوں کی طرح روند کے جا رہا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو لیں, اپنی زندگی میں. اور آپ کو مجھے اگر یہ مل رہا ہے نا تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے تاکہ میں اور آپ اس کا بہترین حق ادا کر سکے. آج ہماری امت کا سب سے بڑا ایشو فرقہ واریت ہے. اسی لیے کہا ولا تفرقو, تفرقوں میں نہ پڑو. اور آپ دیکھیے ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے, میں ہی ٹھیک ہوں. کون تم خیر امت ہے. آپ دیکھیے کہ عرب میں جتنے لوگ تھے وہ کہ سارے عرب نہیں تھے. صہیب روم سے آئے تھے, سلمان فارس سے آئے تھے, ابو ہریرہ قبیلہ دوس سے آئے تھے, لیکن اس قرآن سے جڑتے گئے ایک ہو گئے. اور کتنی محنت سے اللہ کے نبی نے یہ امت بنائی تھی جس کی آج ہم نے دھجیاں بکھیر دی. آج ہم نے دین کے نام پہ امت کو ٹکڑوں میں ڈال دیا اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھیے کہ ہماری کوئی سیر نہیں ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفرقہ بازی سے بچائے اور تقویٰ دے دے. آپ دیکھیے گھر میں ایک مثال دے کے آگے چلتی ہوں. آپ دو تین بہن بھائی ہیں, کچھ رشتے دار ہیں, کسی بات پہ لڑ رہے ہیں. ہوتی ہے کوئی چلے وراثت کا مسئلہ, چاروں بہن بھائی بیٹھے, وہ بھی لڑ رہا ہے, یہ بھی لڑ رہا ہے, وہ بھی لڑ رہا ہے. اتنے میں کمرے کے کونے سے رینگتا ہوا ایک سانپ آتا ہے. سچ بتائیے اس سانپ کو دیکھ کر کیا لڑائی یاد رہے گی؟ کیا وہ کہیں گے میں بچ جاؤں اس کو چھوڑوں؟ فکر کیا لگ جائے گی میرے بھائی میری بہن, بس اس کو سمجھ رہے. ایک سانپ کا بچہ چار بہن بھائیوں کو لڑنے سے بچا لے اور بھول ہی دے لڑائی کیا تھی, تو کیا آخرت کے سانپ, قبر کی تنہائیاں, جہنم کی اندھیرے یاد ہو تو امت لڑ سکتی ہے؟ آپ اور میں لڑائیوں میں پڑے ہیں اور انسانیت بھٹک رہی ہے. لوگ نماز نہیں پڑھتے, کسی کو فکر نہیں, اور لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں اس کی فکر پڑی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس دور میں کچھ کرنے کا موقع دے دے. آپ میں ایک طرف رکھے, آپ دیکھیے جب میرے آپ کے اندر یہ سب کچھ ہوگا نا انشاءاللہ اس کی بہت خیر ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ان باتوں میں اثر ڈال دے. باتیں تو بے شمار ہیں, عنایتوں پہ تو ایک ایک گھنٹہ بات ہوتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو وہ سب باتیں سمجھ آ گئی ہیں جو اس آیتوں میں آ رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی طرف دوبارہ رخ پھیرا. وہ کیوں بدلے, وہ کیوں پھٹکے, اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ان باتوں پہ عمل نہ کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم قدم بہ قدم پچھلے گروہوں پہ چلو گے, جیسے وہ کرتے تھے ویسے ہی تم کرو گے, حتیٰ کہ اگر وہ جانور کے کھو میں گھسیں گے تو تم بھی اسی طرح سے کرو گے. اسی لیے اب ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم, یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا, اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے بھی ہیں لیکن ان کے بیشتر نافرمان ہیں. یہ ہے اللہ کا انصاف. یہ نہیں کہہ دیا سارے برے, جو اچھا ہے اس کو اچھا کہیں گے, جو برا ہے اس کو برا کہنا پڑے گا. اب مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے, ہم خود تو عمل کم کرتے ہیں, دوسروں کی سازشوں سے پریشان زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹ پھیر جائیں گے, مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے, پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ آئے گی. ذرا اس آیت کو دیکھیے اور ایک ہفتے کی اخباریں پڑھ کے دیکھ لیجئے. آج کیا یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا دیکھ رہا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. کیوں؟ ایمان نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں دشمن کبھی مسلمان کے مقابلے پہ کھڑا رہ ہی نہیں سکتا. ان کو کہاں سے ایڈ ملنی ہے, ان کو کہاں سے کوئی مدد ملنی ہے. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی. کہیں اللہ کے ذمہ یا کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. آج بھی بڑی طاقتیں اگر پیچھے سے اپنی سپورٹ چھوڑ دیں تو یہ گروہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں, ان پر مفتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی, اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں. اس کو نوٹ کریں, کوئی قوم آج کے مسلم یا ماضی کے مسلم اللہ کی آیتوں سے انکار ان کو اللہ کے غضب کا شکار کر گیا, اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے. ہم اگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں, ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں. یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون, وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. آپ کو مجھے انہی باتوں کے کرنے کا حکم دیا تھا نا پیچھے, اب کہا کہ ان میں سے کچھ ابھی کرتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں, جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی نہ قدری نہ کی جائے گی, اور اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. کیا پتا چلا کہ جو لوگ آج بھی دل سے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہاں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو ان کو صرف اس وجہ سے چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ پہلے ان کا کوئی دین اور تھا. حدیث میں آتا ہے جس نے ایک دین کے بعد دوسرا دین اختیار کیا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ پہلے بھی ایک شریعت پہ عمل کیا، اب دوسرے کا بھی کیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پھر بھی نہیں کرتے، کہا رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ تو ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے. یہ میرے آپ کے ذہن سے پریشر اتارا جا رہا ہے کہ دیکھو لوگوں کے رنگ ڈنگ کو دیکھ کر خوش نہ ہو، یہ ہوا کی طرح بکھر جائے گا. کون سی ہوا؟ جس نے پالا ہو وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یسلمون، مگر در حقیقت وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. کیا سمجھ آئی آپ کو ان آیتوں سے؟ کہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو اللہ کا کیا بگڑتا ہے؟ آپ ذرا سوچئے، ذرا میں اور آپ کوئی نیکی نہیں کرتے، کس کا نقصان ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق پڑے گا؟ کیا ان کے درجوں میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ امام بخاری کو کوئی فرق پڑے گا اگر ہم صحیح بخاری نہیں پڑھتے؟ اور اگر میں اور آپ دین نہیں سیکھتے تو جن دینداروں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ان کا کوئی نقصان ہوگا؟ ان کو اپنے اعمال کی جزا مل جائے گی. میرے آپ کے اپنے نقصان کی بات ہے. ایک ایک پینی پائی کے حساب کو ہم جانتے ہیں دنیاوی معاملات میں، کدھر کم فائدہ ہے کدھر زیادہ ہے، کیا ریٹ ڈالر کا آج ہے کیا کم ہے، کرون اب کتنے کا ہے پہلے کتنے کا تھا. دنیا میں جمع تفریق بہت ہے، دین کے معاملے میں ہم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتے ہیں اور ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا. سمپل سی مثال دیکھیے، ایک نماز اکیلے پڑھیں گے تو ایک ہے، جماعت سے پڑھیں گے تو 27 ہیں، پھر بھی کتنے لوگ ہیں جس کا اہتمام کرتے ہیں نا. ولیکن انفسہم یسلمون، اور کیا اس سے کوئی روکتا ہے؟ کیا فرانس نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ مسلمان دنیا میں کہیں جماعت سے نماز نہ پڑھیں؟ نام اس لیے میں نے لے لیا کہ انہوں نے نہیں لگائی ہوئی. جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے، اور جو کوئی بیچارہ ہمیں تھوڑا سا تھریٹ دے دے ہم اس کا نام لے کر کہتے ہیں فلاں حکومت روکتی اس لیے یہ کام نہیں کر سکتے. بے دکھ کی بات ہے. آپ کو مجھے جس دن اپنی قبر کی رات یاد آئے گی نا، جس دن منکر نکیر آ کے سوال پوچھیں گے سناؤ زندگی کیا کر کے آئے ہو، کہاں گزاری زندگی، پھر آپ سمجھیں گے. دیکھیے موت تو سب کی موت ہوتی ہے، لیکن جوانی کی موت تو ہلا کے رکھ دیتی ہے بندے کو، لیکن اس کے بعد تو بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ میں کدھر لگا ہوا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گروہ کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوتے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے، ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے، تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. کتنا سچ ہے اللہ. کبھی آپ نے کسی نان مسلم کو رمضان کے روزے رکھتے دیکھے؟ کسی کو عید الفطر کی نماز پڑھتے دیکھا؟ کسی کو عید الاضحیٰ پہ قربانی کاٹتے دیکھا، بکرا کاٹتے دیکھا؟ ہم کیسے کرسمس مناتے، ویلنٹائن مناتے، ہالووین مناتے، ہم موم بتیاں جلاتے وہ تو نہیں جلاتے. انہوں نے تو کبھی بھی ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کیا جو ہم کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں یقین نہیں ہے. دیکھیے انسان ہمیشہ اس کو کاپی کرتا ہے جس کا روب ہوتا ہے دلوں میں. کبھی اپنے ارد گرد رکھ کے دیکھیے کہ جب جس طریقے سے ہم غیر مسلموں کے کلچر کو اپناتے ہیں، کیا وہ بھی ہمارے کو اپناتے ہیں؟ وہ بھی نکاب کرتے ہیں، وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم غیر ذبیحہ نہیں کھائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں تم ان سے محبت رکھتے ہو، ان کو تم سے کوئی محبت نہیں، تم اچھال اچھال کے پہنچ جاتے ہو ان کے پاس، وہ تو کوئی نہیں آتے. تم ایڑیاں اچھال کر اب ایڑیاں کو اونچا کر کے اپنا قد ان کے برابر کرتے ہو، ان کو تو کوئی شوق نہیں ہے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، یعنی زبان سے تو یہی کہتے ہیں، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کا غیظ و غضب، تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ چل مرو، اللہ دل کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، خوشی خوشی ایڈ لے کر آتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملک میں وبا آئی، ہم ان کو دیں. کیوں دیں؟ تاکہ پھر یہ ہم سے ڈرتے رہیں، یہ پھر ہماری باتیں مانتے رہیں. اچھا اب یہ سارا سن کے غصہ آ رہا ہے نا، اچھا ہمارے خلاف ان کے یہی ارادے؟ نہیں، سنیے ذرا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. یہ ہے اصل میں وہ تھیم جو پہلے شروع میں کہا کہ امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا کیا ہے. تو پیچھے تو امت کے ناطے سے اجتماعیت کی بات ہوئی، امت وسط بنو، مقصد حاصل کرو، لیکن اب یہاں ایک عمومی بات کہہ دی. کیا؟ مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کام نہیں کر سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو. یہ ہے پہلی چیز. اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. صبر اور تقوی، یہ ہے دو چیزیں دشمنوں کے شر سے بچانے والی. اللہ اس کی دعوت دیتے ہیں، ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر حاوی ہے. کیا پتہ چلا ان ساری باتوں کو پڑھ کر کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ سے زیادہ دوسروں سے ڈرنے لگے، جب مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو لینے کی بجائے دوسروں کی باتوں کو لینے لگے، تو اس کا پھر انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل سے مسلمانوں کا رعب ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنا رعب دے دے. اب یہ جتنی باتیں آپ کو مجھے ابھی کہی گئیں، ذرا میں خلاصہ کروں ان کا. کیا کرنا ہے آج کے دور میں مسلمانوں نے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، فاتقوا اللہ، حتی لا، کہاں تک؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون. پھر تبلیغ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، پھر صبر، پھر تقوی. کم از کم یہ پانچ چیزیں تو ٹپس پہ رکھے. اب آیت 120 سے لے کر آگے کافی زیادہ آیتوں میں آپ کو مجھے ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے اور وقتی طور پہ ان میں سے کچھ چیزوں کو بھول جانے کی ایک کہانی سنائی جا رہی ہے، جس کو احد کی کہانی کہتے ہیں. غزوہ احد کیا تھا؟ اصل میں صحابہ کی آزمائش تھی. ایک سال پہلے مسلمان بدر کی بہت خوبصورت فتح حاصل کر چکے تھے، جو بالکل ناممکن تھی. ان ایکسپیکٹڈ فتح ہوئی. احد میں بھی ایسے ہی ہونا تھا اگر مسلمان وہ سبق نہ بھول جاتے جو اللہ کے نبی نے پڑھایا. ڈیٹیلز میں نہیں لے کے جاؤں گی. اللہ کے نبی نے صحابہ کو نامینیٹ کیا، آپ کو کہا کہ آپ ادھر بیٹھیے، آپ کو یہاں بیٹھنا چاہیے، یہاں بیٹھ جائیں. صحابہ میں سے 50 لوگوں کو ایک ایسی جگہ پہ نامینیٹ کر دیا جدھر سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، اور کہا کہ تم اس جگہ کو نہیں چھوڑو گے، جنگ ختم بھی ہو گئی نا، تم نے نہیں چھوڑنی جگہ جب تک میں تمہیں نہ کہوں. کہا ٹھیک ہے. صحابہ کبھی بھی اللہ کے نبی کی بات کو پیچھے نہیں کرتے تھے، الحمدللہ مانتے مان گئے. جنگ ہوئی، مسلمان جیت گئے. جب مسلمان جیتے تو کافر بھاگے، کافر بھاگے تو اپنا مال غنیمت چھوڑ کے چلے گئے، جو ان کے پاس ہتھیاروں کی صورت میں ہوتا تھا اور جو کچھ بھی ان کی چیزیں تھیں. صحابہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی ہے نا، تو اب چلتے. اب اس دور میں ابھی تک مال غنیمت کی اس طرح سے بانٹ کی کلیئرٹی نہیں تھی جیسی اب ہے. جس کے ہاتھ جو آتا وہ پکڑ لیتا، اور وہ اس کی ملکیت تھا، حلال تھا، اس کے لیے اللہ نے حلال کیا. صحابہ جو باقی تھے وہاں بیٹھے ہوئے، انہوں نے دشمنوں کی چھوڑی ہوئی تلواریں، تیر، چیزیں جمع کرنی شروع کر دی. وہ دور درے پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں لوگ. 50 لوگ تھے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ، ان کو لیڈر بنایا کہ اس کی بات ماننا. اب جب وہ درے والوں نے دیکھا کہ وہ نیچے تو لوگ سارے جو وہ مال جمع کر رہے ہیں، تو اب کیا سوچا؟ او ہو، سب کچھ تو یہ لے جائیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ نے دل میں آیا، نہیں نہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا تم نے نہیں ہٹنا. تو شیطان نے کیا ڈالا دل میں؟ وہ تو جنگ کے تک کی بات ہی نا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے. ایسے جیسے آپ کوئی فنکشن ارینج کرتے ہیں نا، تو شروع میں ساتھی بہت اچھی ڈیوٹیاں نبھاتے ہیں، لیکن اینڈ سے پہلے یا کھانا کھلتے وقت یا بریک میں سب کچھ بھول جاتے ہیں. نہیں پھر ہمیں کھانا نہیں ملے گا، پھر ہم کیسے انجوائے کریں گے؟ تو جو آخری وقت ہوتا ہے نا، وہ کیوس کا ہوتا ہے. وہ کیوس جب پڑا، جو ہی درہ خالی ہوا، خالی نہیں ہوا، 6-7 لوگ رہ گئے تھے عبداللہ کے ساتھ، تو دشمنوں کو پتا چل گیا کہ یہ جگہ خالی ہے. پیچھے سے واپس حملہ کیا انہوں نے، اور وہ مسلمان جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے، ان ایکسپیکٹڈلی ان کے اوپر دھاوا بول دیا. اس میں بھگدڑ مچی، اللہ کے نبی کا دانت مبارک شہید ہو گیا. آپ کا یہ سر کے اوپر ایک ٹوپی پہنی جاتی ہے لوہے کی لڑیاں لی، اس کی کڑی جو تھی وہ آپ کی یہاں لگ گئی، اس میں اللہ کے نبی کی آنکھ اور یہ جو پٹی ہوتی ہے نا کن پٹی، ادھر اندر گھس گئی. اور ایک صحابی جب اس کو نکالنے کی کوشش میں دانت سے مصروف ہوئے تو ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا، پھر دوبارہ کی تو دوسرا بھی نکلا. ایک دانت ٹوٹ چکا ہے نبی کی حوض نکالتے ہوئے، تو وہ تو ٹوٹ گیا، ان کو نہیں امید تھی کہ اتنی سختی سے پھنسا ہوا، یہ دوسرا دانت کیسے توڑوا لیا؟ یہ کبھی سوچیے گا، ہم تو تہائے میں مر گئی، ہم سے نہیں ہوتے یہ کام، ہم نئی باتیں سن سکتے. جب تک ہم پہ چوٹ نہیں پڑتی ہم دین کا کام خوشی سے کرتے ہیں. انا پہ چوٹ تو سب سے زیادہ چپتی، مارتا تو کوئی ہے نہیں، نہ تیر پڑتے ہیں نہ تلواریں پڑتی ہیں، ہمیں تو کسی کا ایک جملہ برداشت نہیں ہوتا. پکڑو پھر تم یہ رہیں چابیاں، تھپ تھپ کر کے ہم اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے یہ فتنے ہیں، یہ چیزیں جو آج اجتماعیت نہیں قائم کر رہی، یہ وہ چیزیں جس پہ آج مسجدیں جمع نہیں ہوتی، یہ چیزیں جس پہ مدرسے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے کے خیال کے باوجود لوگ نہیں آ پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ذات کو پیچھے نہیں کر سکتے. اب یہ ساری کہانی آگے آپ دیکھیے گا، آپ اس کو سٹوریکل سنیں گے آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. بالکل مجھے آپ کو فیل ہونے لگ جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں کہ میدان احد میں کھڑے ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُوَفِّي الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جگہوں پہ معمور کر رہے تھے. پہلی تو بات ہے صبح صبح نکلے، صبح صبح جنگ کے لیے کون نکلے گا بھائی؟ جو بول دیجئے، کوئی مشکل جواب نہیں ہے، جو فجر کے لیے نکلے گا. دیکھیے یہ جو آپ کے میرے بیٹوں بھائیوں شوہروں کو حکم دیا گیا نا فجر کے لیے اٹھنے کا، یہ اصل میں ریہرسل ہے کہ کسی دن احد آ گئی تو فجر کے وقت دشمن نے حملہ کیا، پتا چلا کہ آپ تو ابھی تو آپ سوئے. یہ نماز اللہ نے کیوں فجر پہ اٹھانا تھا کہ اللہ کو آپ سے بہر کہ آپ -20 میں اٹھیں اور جائیں اور نماز پڑھیں؟ یہ تیاری تھی. یہ دن میں 5 بار آپ کو مجھے نکالا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ پھر آپ کبھی جنگ آ گئی، کبھی دشمن آ گیا، کبھی اللہ کے دین کے تقاضے آ گئے، کبھی دعوت، کبھی تبلیغ، کبھی دین میں کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کو دنیا کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے تو تمہارے اندر سستی نہ آئے. تو اللہ کے نبی گھر سے نکلے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر آئے تھے، قربانیاں انہوں نے بھی دی تھی. ہمیں تو آج یہ رشتے ہی مار گئے، ہم ابھی ان گھروں کا نام لے لے کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، حالانکہ کل کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا. یہ آپ کا نکلنا آپ کے بچوں کی خاموش ٹریننگ ہے. خوش بخت ہیں وہ لوگ جو بچوں کو لے لے کے اللہ کے رستوں میں نکلتے ہیں. کیونکہ نماز کی مثال دے دوں تو مردوں کی بات ہے، آپ کہتے ہیں ہم تو مسجدوں میں نہیں جاتے 5 ٹائم، تو پھر پیچھے مثال قرآن کی رہ جاتی ہے. یہ آپ کا بھاگ بھاگ کے نکلنا آپ کے بچوں کو وہ سکھائے گا جو آپ ان کو گھنٹوں کے لیکچر سے نہیں سکھا سکتے. اور جگہ مقرر کرتے، یہاں سے دیکھیں آرگنائزیشن، ڈسپلن، ڈیوٹی لسٹ. اللہ کے نبی لوگوں کو بتا رہے ہیں تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے. اور کامیاب لیڈر وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو وہ کام دیتے ہیں جو وہ کر سکتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور نہایت بخبر ہے. اس ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر موجود تھا. اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہوا کیا کہ عبداللہ بن ابئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی ایک سمبل کے طور پہ بنا دیا. اور وہ کیا تھا، ابھی احد سے تھوڑا باہر ہی تھا، شوت نام کی جگہ پہ وہاں رک گیا، اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی. کہنے لگا کہ مجھے نہیں جانا آگے. کیوں بھائی؟ آپ نے میری مرضی نہیں مانی. مرضیوں والے کبھی ساتھ نہیں چلیں گے ان تک، کوئی ادھر بکھرا تو کوئی ادھر بکھرا. وہ دو کہتے ہیں نا کہ دو گام منزل رہی تو بکھر گئے. یاد رکھیے آخری دم تک وہی لوگ جڑے رہتے ہیں جو سیلف لیس ہو کے کام کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے بدر موخت میں نکلنے سے پہلے مشورہ مانگا تھا صحابہ سے کہ شہر میں رہ کر دفاع کریں، یعنی ڈیفنسو وار ہو، یا باہر چلتے ہیں اوفینسو وار، دیکھتے ہیں کیا ہوگا، اقدامی جنگ کریں. عبداللہ بن ابی نے بزدلی کے مارے کہا تھا کہ جی مدینہ میں بیٹھے رہو، کیونکہ اس کو ڈر تھا نا کہ باہر گئے تو لڑنا پڑے گا. اپنے شہر میں گھر میں بیٹھے کسی کو کیا پتا آپ نے نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، ساتھ گئے باہر تو پڑھنی پڑے گی، یہ مثال ہے. لیکن سب کی رائے اور عوام جو دین کا اس وقت تقاضا تھا اس کے مطابق اللہ کے نبی نے دوسری رائے مان لی, عبداللہ بن ابی کی بات نہ مانی, ختم ہو گئی بات, چل پڑا. اگر اتنا ہی غصہ لگا تھا تو گھر سے ہی نہ نکلتا. لیکن یاد رکھیے جو عمل کے مرحلے ہوتے ہیں نا, یہ کئی لوگوں کا نفاق کھول کر لے آتے ہیں. اب جب شوت تک گیا, اب لگ رہا ہے ہم 1,000 ہیں, ادھر 3,000 کا لشکر ہے, اور اپنے شہر سے دور جا رہے ہیں, بنے گا کیا؟ تو وہاں کھڑا ہو گیا سٹبن بن کے, تقریر کی, لوگوں پہ اناؤنس کرتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ دن نہیں چل سکتا, ان کا فیصلہ غلط ہے, یہ جذباتی ہے, یہ ایکسائٹیڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, میں ادھر کھڑا ہوں. اتنا پورا سر مبلغ تھا, 300 لوگ وہیں کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ جو پہلے ہی اندر سے تھڑکے ہوئے تھے. اچھا بات تو سچ ہے. اچھا آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی 1,000 میں سے 300 لوگ جو وہ منافق تھے, 1/3, آج کا کیا ریشو ہوگا؟ وہ سب واپس چل گئے. اب جب وہ گئے نا تو مخلص لوگ جو تھے جو کہتے ہیں جو مرضی ہم تو کھڑے ہیں جی, ان میں سے بھی 2 گروہوں کا قدم ہلا, لیکن اللہ نے ان کو جمع دیا, ان کا ذکر ہے. یہاں میرے آپ کے لیے عمل کے کہ جب کسی کو دین سے پیچھے ہوتا دیکھیں تو اس کو بلائیں, اس کو سہارا دیں, اس کو سمجھائیں, اس کو وہ بات یاد دلائیں جو وہ خود کبھی کرتا ہے. لیکن جب بندہ پیچھے ہوتا ہے نا اس وقت اس کو سب سے زیادہ اپنی رائے درست لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں ہمت توڑتے ہو, عبداللہ بن ابی کے بھروسے پہ تم گئے ہو کیا؟ بدر میں تمہیں عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کی وجہ سے فتح ہوئی؟ نہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, صحابہ کے حوصلے بلند کیے جا رہے, ماضی کا کی کامیابی دکھائی جا رہی ہے. یہاں پھر ایک عمل ہے کہ ساتھیوں کی ہمت بلند کرنے کے لیے ان کو ماضی کے کارنامے یاد دلائیں. چلو شاباش, ہو گیا تھا نا یہ کام پہلے بھی, اب بھی ہو جائے گا, یہ سٹائل ہے. فرمایا آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا, حالانکہ اس وقت تم کمزور تھے, لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو, امید ہے کہ تم شکر گزار بنو گے. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ یاد رکھیے جہاں دین کے کام پہ لوگ نہیں ہوتے نا وہاں فرشتے ہوتے ہیں. خالی جگہ کبھی خالی نہیں رہتی, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھر دیتا ہے. اسی لیے کہا کہ وہاں 3, اچھا کتنے گئے تھے؟ شاباش بولیے, ابھی بولا میں نے 300 گئے, اللہ نے کتنے بھیجے؟ 3,000. یہ ایک اللہ کے وعدے. اور سچا مومن کہتا ہے جاؤ تم نکلو تاکہ فرشتے آئیں, یہ ایمان کی دعوت ہے. اللہ کتنے گنا زیادہ فرشتے بھیج دیتا ہے, اور ایک فرشتہ 300 کے لیے مقابلے میں بھاری تھا, کہاں 3,000. ان باتوں کو ایمان کا سبق پڑے بغیر سمجھ نہیں کوئی سکتا, یہ عقل میں نہیں آتی باتیں. یہ وہ کہتے ہیں جس تن لاگے وہ ہی جانے, ہر ایک اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکتا. اللہ نے عبداللہ بن ابی کو بھی دکھا دیا کہ تم کن کو لے کر کے, اچھا وہ چلے گئے, 300 لوگوں کو روٹی تو نہیں کھلانی پڑی سفر میں, انہوں نے جا کے کرنا بھی کیا تھا, آگے توبہ تبوک کے سفر میں اور بھی پول کھولیں گے. اللہ کہتے ہیں یہ چلے بھی جاتے تو اتنے بیٹھ کے فتنہ ہی کرنے تھے. یاد رکھیے کچھ لوگوں کے آنے سے فائدہ ہوتا ہے اور کچھ کے نہ آنے سے فائدہ ہوتا ہے. کچھ آتے ہیں نا وہ 4 کو کھڑا کر لیتے ہیں ساتھ, اور کچھ آتے ہیں نا 4 قیمتیں توڑ کے کہتے ہیں بیٹھو پہلے باتیں کرتے ہیں, پہلے ذرا یہ موضوع تو ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ہو کیا رہے ہیں, یہ کر کیا رہے ہیں. کمر پہ ہاتھ رکھ کے باتیں کرنے والے ہمتیں توڑتے ہیں. تو کسی کا آنا مبارک اور کسی کا نہ آنا مبارک. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کی فوج کو ہم نے ریپلیس کیا فرشتوں کی فوج سے. بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو, پھر آگے صبر اور تقوی, پورا پارا آپ کو صبر دے گا تقوی دے گا. غالباً 15-16 دفعہ اس میں صبر اور تقوی کا ذکر ہے اس ایک پارے میں. اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھائیں گے اسی نان تمہارا رب 3,000 نہیں 5,000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. کبھی لوگوں کے آنے اور نہ آنے, چھوڑنے یا نہ چھوڑنے, ان کے ہمت بندھانے یا نہ بندھانے سے متاثر نہ ہو. ہم سب انسان ہیں, پتھر نہیں ہیں, ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے, لیکن سچے مومن کا بھروسہ اللہ پہ. وہ کہتے ہیں کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. ریسورسز یوز کیجئے, مینز یوز کیجئے, لیکن نظریں اللہ پہ لگائیے. فتح نصرہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے جو بڑی قوت والا اور دانا بھی نہ ہے. اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے, ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ نامردی کے ساتھ پسوا ہو جائیں. یعنی اللہ پھر مسلمانوں کے حوصلے بلند کرے گا اور کافروں کی ہمت توڑے گا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا, زخم کی تکلیف بھی تھی, وہ تو اتنی نہیں ہوگی, لیکن پیاروں کی بے وفائی کا صدمہ زیادہ گہرا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا, ان کو نہیں ہدایت ملنی, یہ بے ہدایت ہی رہیں گے. اللہ کہتے سوری, ہیں آپ نبی, خاتم الانبیاء ہیں, سید المرسلین ہیں, لیکن آپ کو یہ جملہ بولنے کا حق نہیں ہے. وجہ, لیس لک من الامر شیء, اے نبی آپ کے اوپر کوئی بات نہیں, اے پیغمبر فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ کو اختیار ہے چاہے ان کو معاف کر دے چاہے سزا دے, کیونکہ وہ ظالم ہے. یہاں سے بات سمجھ آئیے, نبی بھی کسی کی ہدایت دینے یا نہ دینے کے ذمہ دار نہیں ہے, یہ اللہ کے حق میں ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا ہے, اس کا مالک اللہ ہے, جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے, وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو. چوتھا پارہ, کتنی دفعہ ذکر آ گیا سود کا, دوسری بار, اس سے تیسرے پارے میں پڑھا پچھلے میں, کل کے پارے میں تھا نا, یہاں پھر آ گیا. کیوں؟ مال کی محبت کی وجہ سے احد کی فتح شکست میں بدلی تھی. اسی طرح سود بھی انسان کے لیے اسی قسم کا ایک ناسور ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, جس پہ آپ غور کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا یہ سچ ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ حرام چیزوں کے نام بدل دیں گے اور اس کو حلال بنا لیں گے. آج کیا ہے؟ سود کا نام کیا رکھا؟ انٹرسٹ. انٹرسٹ کیا ہے؟ سو انٹرسٹنگ. دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں, اٹس مائی انٹرسٹ, فائدہ ہے نا. اب مجھے بتائیے, ایک نیا شخص نان مسلم جس کو اسلام کا کچھ نہیں پتا, وہ لفظ انٹرسٹ کو سن کر کیا کہے گا؟ او واو, ہاؤ انٹرسٹنگ. انٹرسٹ لگے گا نا, یہ نام بدل گیا. لفظ انٹرسٹ بولو تاکہ سود کی سیاہی نظر ہی نہ آئے, نام بدل گیا کہ نہیں؟ شراب کا نام کیا رکھ دیا؟ آپ دیکھیں بیسیوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یعنی سود کی ایک شکل انشورنس. انشور, یس یس, میں آپ کو انشورنس دیتی ہوں کہ یہ کروں گی, یعنی شور ہوتا ہے نا لفظ, اسی سے انشور نکلا. نام کتنے خوبصورت ہے, آپ نوٹ تو کیجئے. لوگوں کا دماغ ہی نہیں جاتا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے جہنم کے سام پر بچھو. یہ حدیث سچ ہو گئی ہے. آپ سر پیٹیں, سر دھنکیں, آپ چیخیں, وہ کہتے ہیں اٹس انٹرسٹنگ. یوزری, یہ بھی ایک نام ہے اس کا, سب خوبصورت نام ہے. آپ یہ حدیث سچی ہوتی دیکھ لینا تو صرف اسے ایک موضوع پہ دیکھ لیں. گانا بجانا, شراب, گلوکارائیں, اداکاریں, جو اس دور میں جس کو قرآن میں سورت نور میں ذکر آتا ہے, پروسٹیٹیوشن, آج نام کیا ہے؟ آپ سٹارز کہہ دیں بس. سٹار کے سب کیا لفظ ذہن میں آتا ہے؟ آسمان, آرٹسٹ, ماشاءاللہ, ایک ایک بھڑک کے خوبصورت نام ہے. آپ آج سے صرف ایک کام کر لیں, سود کا نام بدل دیں. سانپ, سانپ کب لیں گے, سانپ کی کتنی قسط رہ گئی, سانپ کی قسمت, سانپ سانپ کہہ لیں اس کو, سنیک کہہ دیں سود کو. ہے جرت, یہ ہے اس میں لکھا ہوا. مت کھاؤ بڑھتا چڑھتا سود, پر اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں اس ممبر پہ بیٹھ کے, آج ہماری امت کے دکھ, تکلیفیں, اولادوں کا بگاڑ, گھروں کے جھگڑے, بیماریاں, نت نئے مسئلے, یہ اس آیت کے خلاف عمل پہ ہے. فلاح کہاں سے آئے گی؟ گھر میں سانپ پڑا ہو تو سکون آتا؟ یہ ہے سب کچھ ہو کے بھی آج ہمارے پاس کچھ نہیں. اور سب سے بڑھ کے آپ یاد رکھیے, پھر دین کی توفیق چھنتی ہے, نمازیں کمزور ہوتی ہیں. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تمہارے لیے تو نہیں اللہ نے آگ بنائی تھی, یہ دوسرا مقام ہے چار پاروں میں. وعدت للکافرین, یہ تو مسلمانوں کو شوق ہے خود آگ میں کودنے کا, اللہ نے مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں تھی بنائی. پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لو. کتنے لوگ دل میں یہ نیت کرتے ہیں کہ مان لیا, مانتی ہوں اللہ, تو پھر یاد رکھو لعلکم ترحمون, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. مانگے ہم سب, میں 3 سیکنڈ دیتی ہوں, ہم سب دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی کبختوں سے بچا لے, ہماری بیماریاں دور کر دے, اللہ آج ہماری سن لے. اس کے بعد امت سانس لے گی, ایسے کھلا سانس, کیونکہ بیماری جسم سے نکلتی ہے نا تو پھر دوبارہ طاقت آتی ہے. مجھے اللہ کی قسم, یہ باتیں میں دکھ سے کہتی ہوں, جو بھی درد کے ساتھ کہہ رہی ہوں نا, میں جواب جانتی ہوں, میرے پاس دوا ہے لوگوں کو دکھانے کی, لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. 100 سوال آئیں گے نا آپ کے پاس, ان میں سے 98 کا مسئلہ آج کے دور میں پیچھے سود سے جڑتا ہے. یہ ایک ایسا روگ ہے جو آج اس وقت امت مسلمہ کو لگا ہے. تو امت مسلمہ کو کے درپیش مسائل کا حل ایک اور آج نوٹ کر لیجیے اس بارے کے اندر سے, سود چھوڑ دو. اور اس کو ڈھک چھپ کے نہیں کہنا, کلیئر بولو. اللہ نے کہا تو ہمیں کہنے میں کیا شرم ہے. دوڑ کر چلو, کرو کیا. اب آپ دیکھیے یہ سب جب زندگی میں آتا ہے نا, تو پاؤں میں تو اتنی زنجیریاں پڑی ہوئی ہیں, بیڑیاں اتنی ہیں, قسطیں اتنی ہیں, پیمنٹیں اتنی دینی ہے, رائننگ اتنی آ گئیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب یہ بیڑیاں تمہارے پاؤں سے نکلیں گی نا, تو وہ ساری مغفرت میں ربکم, اور بھاگو گے. یہ نیکیوں میں بھاگنے کی توفیق چھنتی تب ہے جب یہ جکڑ بندیاں ہیں. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے, جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے. سمجھ آ رہا ہے آپ کو رب دونوں آیتوں کا؟ میں ایک بات صرف کلیئر کرنے کے لیے, کہ میرے سامنے کافی بھولے بھولے لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ, جن کو مجھے مور دین کلیئرلی بات کرنی پڑتی ہے. مثال دیتی ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی. آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور وہ چیز خراب ہو گئی, پہلی سوچ کیا آتی ہے دل میں بتائیے؟ بیچنے والے نے غلط دے دی, دھوکہ کیا, رائٹ رانگ. ایک ایمان والا کیا سوچتا ہے؟ اس کو خریدنے میں میں نے کوئی نافرمانی کا کام تو نہیں کر دیا, کوئی رشوت کے پیسے تو نہیں لگا دیے, کوئی اللہ کی نافرمانی, کوئی جنگ کا معاملہ تو نہیں. اوکے, یہ تھی وجہ, اس لیے یہ ٹھیک چیز بھی میرے لیے خراب ہو گئی. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ اللہ فاضنو بحرب من اللہ و رسولی. تو آج یہاں بیٹھ کے اللہ سے وہ دل مانگیے جو فرقان دے, حق باطل کا فرق دے. بچہ کوئی چیز توڑتا ہے نا, ہم جھٹ سے اس کو تھپڑ مارتے ہیں, کہتے ہیں توڑ دیے گلدان. ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہاں تو رکھنا بھی نہیں چاہیے تھا. تو عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو اپنی غلطی پہچانتا ہے, وہ دوسرے کو نہیں کہتا. وہ کہتا ہے ایک چیز سب کو ٹھیک ہے, ہم سب کھا رہے ہیں, سب کو میٹھا لگ رہا ہے, مجھے کیوں کٹا لگ رہا ہے؟ میرے منہ کے اندر کوئی ٹیسٹ برڈس خراب ہیں, تو میں نے رات کو کوئی زیادہ ہی تیز چیز کھا لی تھی مرچوں کی صورت میں, تو میری زبان جلی ہوئی. آپ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک. نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو راس ہی نہیں آتی جب آپ اللہ کے مقابلے کا کوئی کام کرتے ہیں. اور انجان لوگ جو ہے نا, یہ ایک بڑا فرق کہہ رہی ہوں, کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پہلی جگہ نہیں بولوں گی, یہاں بولوں گی تھوڑا سا, اور یہاں کب تک چلے گا ایشو دیکھیے گا. اور وہ بات کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک انجان بندہ ہے نا, مثلا کافر, ڈس بلیور, ہندو, کافر, جن کے دھرم میں ان چیزوں کی کوئی واضح بات ہی نہیں دی گئی, ان کو نہیں پتا, وہ کرے گا نا یہ کام تو انجوائے کرے گا, وہ موج مستی میں ہوگا. مسلمان یہ کام کرے گا تو اس کو دنیا میں قسط ایک اللہ کی طرف سے بھی آئے گی, تکلیف کی, بیماری کی, دکھ کی, پریشانی کی. بچہ بدتمیز ہو گیا, شوہر کی نظریں کہیں اور لگ گئیں, کیوں؟ اللہ نے مسلمانوں کو دنیا میں پاک کرنا, یہ ہے لعلکم ترحمون. اللہ رحم کرتا ہی تب ہے کہ پھر ہمیں دنیا میں پاک کر دیتا ہے. اللہ کہتے تم دنیا کو جنت بناتے ہو, دوڑ کر چلو اس راہ پر رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جو جاتی ہے, جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے. کیا جنت کا گھر نہیں لینا؟ سونے کا, چاندی کا, موتی کا, ایک اینٹ سرخ پتھر کی روبی, دوسرا پتھر جو ہے اس میں وہ زمرد ہے, سبز رنگ کا ایمرلڈ, اور تیسرا پرل کا, 3 رنگوں کا, موتیوں کا سجا گھر. اللہ کہتے نہیں لینا. یہ ہے وہ آیتیں جس کو احد کے میدان میں اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے تو صحابہ کی ہمتیں بنتی جا رہی تھی. عمیر بن حمام کھجوریں کھا رہے تھے, ایک کھجور کھائی پھر دوسری کھائی پھر پھینکا تھیلا, کہا میرا رب مجھے جنت کی طرف بلا رہا ہے اور میں کھجوریں کھانے میں وقت ضائع کر رہا ہوں. اور میدان جنگ میں گئے اور لڑے اور شہید ہو گئے. عمیر بن حمام, زبانی یاد ہے نام, شاید آج سے 10 سال پہلے میں نے شاید اس سے بھی پہلے پڑھا تھا ریکو مختوم میں، لیکن ان شخصیات کے نام میرے دل پہ لکھے ہوئے ہیں، آج کیوں نہیں ہے ہمیں سے. انس بن نظر تھے، تو وہ کہتے ہیں مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور بھاگ کے لڑے اس بے دردی سے دشمنوں نے ان کو مارا کہ ان کی یہ جو انگلیاں تھیں نا، ان کی پوریں تک کٹ گئی تھی. مسلح کیا، چاپ کیا ان کی باڈی کو، کہ ان کی بہن نے ان کی ریڈ باڈی کو یہ انگلیوں سے پہچانا. ان کو جنت کی خوشبوئیں آتی تھی، ہمیں نہیں آتی، کیونکہ ہماری جنت ہے ہمارے گھر، ہماری دنیا. جنت کس کو ملنی ہے؟ ہم کہتے ہیں یہاں ملا تو وہاں بھی مل جائے گا. کہا نہیں، عدت للمتقین. جہنم کے لیے کیا پیچھے آیا تھا؟ عدت للکافرین. اور مومن کے جنت کس کے لیے؟ تقوا کے لیے. پھر تقوا کا سبق آ گیا، تھوڑی خواہشوں کو قابو کر لو، چار دن کی بات ہے، اور تم نے راستہ ہی غلط ڈھونڈا ہے، ورنہ اللہ حلال سے بھی دے سکتا ہے. مت سوچو کہ جن کے پاس یہ دولتیں دنیا کی وہ سب غلط ہی ہیں، اللہ نے حلال میں بہت دی ہے، بڑی برکت ہے، تھوڑے میں بھی برکت ہے. کون ہے وہ متقی؟ اب آگے اس کی ڈیٹیل، یہ بھی 1, 2, 3 لکھ لیجئے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں. ہر حال پہ غور کیجئے، مال خرچ کرنا تو اپنے تیسرے پارے میں بہت پڑھ لیا، ہر حال میں. میں اس پہ تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے آنکھیں، کان، ہاتھ، زبان دی، فری دیا نا. ماں کو بچے کے لیے پے تو نہیں کرنا پڑتا اللہ تعالیٰ کو. بالفرض ایسا نہ ہوتا، ایک عورت پریگننٹ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپشن ہوتی کہ بچے کی آنکھیں چاہیے، 1 کروڑ روپیہ جمع کرا دو، کان چاہیے، 10 لاکھ. بات سمجھ گئے؟ چلو ابھی نہیں کرتے، پھر ایسا کرو کہ ہم ایک گونگا، بہرا، لنگڑا، لولا بچہ تمہیں دے دیتے، تو بڑا ہونے تو اس بچے کو، یہ بچہ پے کرتا تھا، میں اس کو آنکھیں دے دوں گا. پوسیبل تھا نا؟ اللہ نے ایسا نہیں کیا. وہاں اللہ اگر کہتا تو ہم، میں کہتی ہوں آپ کیا کیا بیچ کے آنکھیں لیتے؟ بالکل لیتے. آج اگر کسی کی آنکھیں چلی جائیں، کوئی کہے کہ 1 کروڑ دو تو آنکھ مل جائے گی، تو لے لیں گے نا، ہر حال میں خرچ کریں گے. جب وہی رب کہتا ہے اس آنکھ سے یہ نہ دیکھو یہ دیکھو، تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ پھر آنکھوں کا تقویٰ کدھر جاتا ہے؟ پھر کانوں کا کدھر؟ آج گناہ کرتے ہیں ان اعضاء سے نہیں ڈرتے. اور اگر اللہ کہتا ہے ان آنکھوں کو تم ذبح کر دو، اور تمہیں میں نے مفت میں دی ہیں، میں تم سے واپس لے رہا ہوں، تو چیخیں نکل جاتی نا. تو یہ اللہ ہر حال میں خرچ کرواتا ہے، خوشی سے کر دو. پھنس گئے تو پھر تو دینا پڑے گا، راتوں رات تمہیں جا کے 50,000 کا چیک دینا ہی پڑے گا، تو خوشی سے دے دو. کیوں کہتے ہو کہ بیماری آئے تو اسی صورت میں میرے مال کا صدقہ جائے؟ کیوں چھپاتے ہو اس کو اللہ سے؟ نہیں چھپا سکتے. خواہ بدحال ہو یا خوشحال ہو، جاب لیس ہیں یا جاب پر ہیں، کچھ ہے کہ نہیں ہے. چلے یہ تو مالی بات تھی. اگلی بات دیکھیے، عزت کا صدقہ. وہ غصے کو پینے والے ہیں، والکاظمین الغیظ. غضب، غصہ، یہ ہے عزت کا صدقہ. غصے میں بندہ اندھا بہرا ہو جاتا ہے. سیلف کنٹرول کرو، تمہیں آئے گا بڑا غصہ، صبر کرو. اس پہ ہمارے پاس ایک ورک شاپ پوری ہوئی تھی اینگر مینجمنٹ کی، اگر کہیں اس کا لنک مل جائے تو آپ کو بھیج دیں گے انشاءاللہ. بہت ڈیٹیل سے بات ہے، اور غصے پہ بہت دفعہ بات کی ہم نے، اور نہ ملے تو کم از کم نہیں آئے تو کہ ہم ڈیٹیل آپ کو بھیج سکتے ہیں. سن کے دیکھیے، بچوں کا غصہ، شوہر کا غصہ، بیوی کا غصہ، سوسائٹی کا غصہ، ٹریفک میں پھنسے ہوں کا غصہ. اور غصے کو پیجیے، آئے گا غصہ، آتا ہے، فطری ہے. اور خلاف شرع کاموں کو دیکھ کر غصہ آنا عین ایمان ہے. کوئی یہ کہتا ہے نا مجھے غصہ نہیں آتا، تو یہ بے حسی ہے. باپ بیٹی کو غلط کپڑوں میں دیکھے اور اس کو غصہ نہ آئے، یہ اس کے باپ بنے کے خلاف ہے. بھائی کی آنکھوں میں غیرت نہ آئے بہن کو غلط حلیے میں دے کر غصہ نہ آئے، تو یہ عیب ہے اس کا، یہ شر ہے اس کا. اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. معاف کرنا سیکھے. شروع میں معاف کرنا بہت مشکل لگتا ہے، بعد میں اتنا مزہ آتا ہے. جیسے آپ کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کو اتنا مزہ آ رہا ہے، گرم گرم کھانا آ رہا ہے اور کھا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ وقت کبھی جم جائے، رک جائے، پریزرو کر لوں اس وقت کو جو انجوائمنٹ مل رہی ہے. بہت ٹیسٹی چیز کھاتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں واہ، سپ لیتے ہیں، آہستہ آہستہ کھاتے ہیں، ختم نہ ہو جائے. اسی طرح یاد رکھیے، معاف کرنے کا ٹیسٹ اتنا مزے کا، اتنا مزے کا کہ پھر آپ ایک وقت آتا ہے تڑپتے ہیں، کہتے ہیں کوئی مجھے ستائے میں معاف کروں، کوئی میری برائی کرے میں اس کو معاف کروں، کوئی کٹے میں اس سے جڑوں، میں کچھ کروں میں کچھ کروں. معاف کرنا سیکھے، دل کھلے ہوں گے. ہم تو خون کے رشتوں کو نہیں معاف کرتے، دوسروں کو ہم نے کہاں کرنا ہے. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، یہ ہیں وہ نیک لوگ. ہم نیک لوگوں کا ایک ظاہری تصور رکھتے ہیں، یہ سراسر کردار سے متعلق ہے. اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فخش کام ان سے سرزد ہے، یا کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کریں. لوگ گناہ کرتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں، یہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. کیا کرنا ہے گناہ کر کے جہاں بیٹھ کے پھر استغفاری زبان سے نکلنا ہے؟ چھوڑو، اٹھو، اس ہال سے نکلو، باہر جا کے نماز پڑھتے ہیں. یہ کیفیت مانگے اللہ سے. مومن کو تو گناہ کے دوران بھی اللہ یاد آتا ہے کہ میرا مالک نہ ناراض ہو جائے. آپ دیکھیں، ایک بچی ہے، ماں سے چھپ کے دوست کے ساتھ چلی گئی کہیں، اور پتہ چلا دوست نے اپنا کوئی بوائے فرینڈ بھی بلایا ہوا ہے، آؤ بیٹھ کے آئس کریم کھاتے ہیں. کیا وہ آئس کریم اس کے حلق سے اترے گی؟ جان پہ تو پڑی ہوگی کہ کوئی ماں کا رشتہ دار، کوئی دوست ساتھی نہ دیکھ لے ادھر سے، تڑپے گی نا، کیونکہ فکر ہے کہ گھر جا کے مار پڑے گی. تو ایک ایمان والا جس کو یقین ہے کہ ماں کو تو چھوڑو، پتہ لگنا نہیں لگنا، 70 ماں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات کو پتہ ہے، پھر ایک انسان گناہوں کو انجوائے نہیں کر سکتا. اکیلے گھر میں، امی ابو گھر میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تو گھر میں ہے. امی نہیں دیکھ رہی، اللہ تو دیکھ رہا ہے. ابو کو نہیں بتانا، اللہ کو تو بتانا بھی نہیں پڑتا. یہ ہے تقویٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا تقویٰ دے دے، اور اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کر سکے. اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے. اب ذرا خوش ہو، کیونکہ پابندیاں بڑی لگی ہیں نا، اب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے خوش کرتے ہیں کہ وہ ان کو معاف کر دے گا. مانگیے تو اپنے لیے، میرے لیے، کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں سے وہ ہمیشہ رہیں گے. کیسا گھر ہوگا آپ کا جنت میں، ذرا امیجن تو کریں. گھر کے پیچھے باغ اچھا لگتا ہے آپ کو؟ نہر اچھی لگتی ہے، لیک ویو، بیچ ویو، کیا کہتے ہیں، سی ویو. اپنے لیے گھر بک کرائیں، باتیں کیا کریں، اپنے بچوں سے بھی کیا کریں، میرا جنت کا گھر کیسا ہوگا. وہاں میں ایسی میچنگ کروں گی، وہاں میں اس رنگ کے پردے لگاؤں گی، میں وہاں یہ فرنیچر رکھوں گی. دل کھول کے وہاں کے آرڈر دیجئے، یہاں کے آرڈر ادھر بس کر دیں، شپمنٹ ٹو جنت. بھاری قیمتیں ادھر دینے کی بجائے ادھر گزارا کا کام کر لیں، باقی سب ادھر جا کے لیں گے، کیونکہ رہنا جوا ہے. یہاں لے جائیں گے، لگا دیا، جانا پڑ جائے گا ادھر سے. کسی نے کہا، کسی نے 8 ملین لگا کے گھر بنایا، اور 9 ماہ رہا تو پھر 3 ماہ رہ کے بعد کینسر شروع ہو گیا، اور 8 یا 9 ماہ میں مر بھی گیا. تو 8 ملین کا گھر یہ محل کی طرح سجا آج بھی پڑا. تو عقل مند وہ ہے جو وہاں کے آرڈر دے، یہاں کے نہ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں سے محروم نہ کرے، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. لفظ ہمیشہ کو سوچیں، کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. آپ سے پہلے بہت سے دور گزر چکے، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. تو آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ سبق دیتے ہیں کہ تم ان چیزوں کی فکر نہ کرو، یہ ہوگا. اس کے آگے دوبارہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی بریک دیتے ہیں، آپ فریش اپ ہو جائیے، انشاءاللہ 140 سے بات میں سنیں گے. آپ لوگ اپنی فیلنگز یا شیئرنگ لکھ کے دیا کریں، میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں، اور جو بھی چیز ہو نا اس کو یہاں چھوڑ دیا کریں، کیونکہ آپ کی کا انپٹ بھی انشاءاللہ ہم سب کو اس میں مزید فائدہ دے گا. اور جب تک آپ خود نہیں بولیں گے، سنتے ہوئے لکھیں گے نہیں، شیئر نہیں کریں گے نا، تو پھر اگلا لینے کی طاقت نہیں رہتی انشاءاللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کیا فیلنگز ہیں آپ کی اس وقت؟ اللہ اکبر، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں، کس طرح سے ہمیں پروردگار نے اتنی باتیں سمجھا دیں, اتنی باتیں سمجھا دیں کہ اب ہمارا صرف اور صرف فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے فالو کریں گے. جی بالکل, رب کی مہربانی ہے. سب سے بڑی مہربانی تو ہمیں بہترین امت بنایا, اور ہر ٹائٹل کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں, اور وہ سب ہمیں بتا دیے. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے, کس طرح سے ہمیں اپنے رب کی کتاب کا, اپنے رب کے کلام کا انکار نہیں کرنا ہے. جی لکھیے آپ اپنے سارے, اپنے ایک ایک لائن میں سمرائز کیجئے ابھی تک کا جو لیسن ہوا اس کو, کس طرح سے آپ نے لیا, کس طرح سے آپ کے دل پہ اثر ہوا اس کا, تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی آپ کو رب کو ہمارے لیے بھیجا ہے, بالکل اللہ نے بتایا, بتا دیا کہ جنت کا راستہ, جی وی ہیو ٹو فالو, بالکل صبر اور تقویٰ کے لیے ضروری ہے اس میں, بالکل. جی آپ آواز بالکل کلیئر تھی, آپ مکسلر آن کر لیجئے. دیکھیے اسکائپ ہے, مکسلر ہے, اتنی ہمارے ویز آئی کیو ہے, اتنی آپشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی, تو آپ دونوں دونوں دو دو تین تین چیزیں ساتھ ساتھ کھول لیا کیجئے, تو اس کے بعد اگر ایک میں نہیں آیا تو دوسری سے کر لیجئے گا آپ, تو انشاءاللہ آپ کو بالکل کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی. جی بالکل. اب دیکھیے یہ جو ہمارا قرآن کا سفر ہے, خود احتسابی کا ہی تو سفر ہے. اس میں ہم جتنا اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں گے, جو جو احکامات آ رہے ہیں, جو جو باتیں آ رہی ہیں, اپنے آپ کو اس میں, کسی کو مت دیکھیے, اپنے آپ کو وہاں رکھیے اور دیکھیے کہ میں یہاں کہاں کھڑی ہوں, میری یہاں پہ کیا پوزیشن ہے. دیکھیے پھر وہی بات ہے نا کہ ہمیں جنت کے لیے گھر تو بک کروانا ہے نا, تو کروائیں گے کیسے کروائیں گے, ایسے بس وش کر کے جی ہمیں جنت میں گھر مل جائے تو نہیں ملے گا نا. اس کے لیے ہمیں اپنی آج محنت کرنی ہے, اپنا خود احتساب کرنا ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے, تو تبھی تو راستہ وہ سنورے گا نا آگے کو. ایسے تو راستہ آسان نہیں ہوتا چلا جائے گا نا. دیکھیے جب ہم گھر میں, مثال لے لیجیے, ہم گھر میں کھانا بناتے ہیں تو اس کے لیے کتنے مراحل آتے ہیں تو کھانا بنتا ہے نا, ایسے ایک دم تو نہیں کھانا بن جائے گا. تو جی بالکل, امر بالمعروف کرنا ہے, نہیں انل منکر کرنا, یہ سارے سٹیپس ہیں نا. دیکھیں کہ یہ ساری جب ہمیں بہترین امت بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, تو اس کا حق بھی ادا کرنا ہے نا ہمیں. اس کے لیے تو ہمیں سب سے پہلے تو حنیفیت چاہیے نا اپنے رب کی. ہم حنیف بنیں گے اپنے رب کے لیے تو ہی اگلے مرحلے آسان ہوں گے نا. بالکل, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے, امر بالمعروف نہیں انل منکر کریں گے, صبر اور تقویٰ کے ساتھ زندگی گزاریں گے, یہ سفر بھی سفر صبر اور تقویٰ کے ساتھ انشاءاللہ اپنا مکمل طے کریں گے, تو ہی تو ہمیں جنت کی اس میں گھر بک کروانے کی ہمیں کوئی تھوڑی سی نو ہاؤ ہوگی نا, اسی سے ہمیں حکمہ آئے گی. اسی سے اپنے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیجیے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا سفر اس خوبصورتی کے ساتھ چلتا جائے, صبر کے ساتھ چلتا جائے, تقویٰ کے ساتھ چلتا جائے. اور جزاک اللہ خیر کثیر واسل الجزا کہ آپ سب نے پچھ میں سے کامنٹس اور پوائنٹس نہیں لکھے, اور یہ ایک جو ہماری ایڈیٹنگ ٹیم ہے ان کے لیے ایک بہترین انشاءاللہ تحفہ ہوگا آپ سب کے طرف سے. چلیے ہم بریک پہ چلتے ہیں, اب شارٹ بریک کے بعد انشاءاللہ ہم پھر واپس اپنے لیسن کو کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر کثیرہ واحسن الجزا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا رب يمحو عتم الليل المظلم, يروي ظمأ الروح, يجعلنا من أهل الله, يطيب به المجروح, هو نبراس حياة يرشدنا بهدى, القلب ففار بحب كتاب الله, أشرق دربي بالقرآن, فشكرا يا ربا, شكرا يا رب, فكاف من أنشأ للتحفيظ صروح, هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح, هيا يا من تاب. فالقرآن نجا بحب كتاب الله أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا رب اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح لكن الكل لدرجات في الجنات طموح غايتنا الرحمن نتطلع لرضا القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب
قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
ہر شے سے عظمت برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے کیا شان یہ رب نے دے ڈالی ہر نطق پہ قرآن ہے جاری کیا شان یہ رب نے دے ڈالی ہر نطق پہ قرآن ہے جاری ہو بوڑھے جوان یا ہو بچے یہ یاد سبھی کو ازبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر آ دیکھ ذرا تو مسکن کو سینہِ نبی انور ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے حق بات کی دعوت قرآن ہے تو مان لے اس کی بہتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے رودے اب انسان کی برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے رودے اب انسان کی بدلا ہے جہاں
شیطان الرجیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ. انجوائے کیا اپنے بریک کو؟ کیا بھی کر رہے ہیں کچھ؟ بہت سارے تو ابھی کر ہی رہے ہیں انجوائے. ہیں الحمدللہ جی. آن لائن پہ چیک کیجیے, ہمیں ساتھ لیا انہوں نے. چند منٹ دے دیں, کوئی ایک چھوٹی سی چیز پلے کر دیں, دو تین منٹ ان شاء اللہ. ایک دو منٹ لس کچھ تیار ہے. آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ لوگ مینٹلی پریپیئر ہو جائے, ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے کہ سب کے لیے اتنی جلدی میں کھانا پینا مشکل ہوتا ہے, لیکن دو دن بعد ہم آپ کی یہ مشکل ان شاء اللہ دو تین دن میں ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. پھر آپ یاد کریں گے کہ بریک ہوتی تھی. ہاں تو اب آپ مجھے اجازت دیں تو ہم شروع کریں گے. کر دوں یہ ڈور کو بھی کچھ کر لیجیے, ٹھیک ہے. چلیے ان شاء اللہ. من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتم من بالخير. کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ غزوہ احد کے حالات کو, کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں سبق رکھا. یقین کریں کہ ساری باتیں پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا جو اثر تھا یا جس وجہ سے فتح شکست میں بدلی یا ایک جنرل قانون بنا کر آج میرے آپ کے سامنے رکھ دیا. ایک ایک لفظ کو اپنے اوپر لے کر سنتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون, ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دل شکستہ نہ ہو, غم نہ کرو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آتی ہے نا تو تسلیاں بھی اللہ تعالیٰ سے ملتی ہیں, کیونکہ شکست کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے, مورائل ڈاؤن ہوتا ہے. فتح ملتی ہے تو ساتھی جم جاتے ہیں. کوششوں کے اچھے نتیجے ملے تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہمارا بھی یہی فیصلہ تھا, ہمارا بھی دل سے تو یہی تھا ارادہ, باہر سے تھا. لیکن ذرا سی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو بہت کم لوگ جو ہوتے ہیں جو کسی بھی تکلیف یا مشکل کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو ہوا سو ہوا. بڑا پیار ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کے صحابہ سے کہ تم اس کی کیوں فکر کرتے ہو کہ تمہیں ایک شکست ملی فتح ملی. کوئی بات نہیں, یہ ایک تجربہ تھا جو اللہ نے تمہیں کرا دیا. اور اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حقیقی موت کا ایک چھوٹا سا تجربہ تھا جو آپ کو دیا گیا اور کہا کہ اگر ایمان آ گیا تو فتح تمہاری ہے. اور اس میں جواب بھی ہے میرے آپ کے لیے کہ آج کی امت مسلمہ اگر اپنے اندر ایمان اور تقویٰ لیا, ان کنتم مومنین, اس کو اگر آپ ہائی لائٹ کر لیں گے نا, ان کنتم, اگر ہو تم مومنین, تم ایمان والے ہو, تو پھر شکست نہیں ہوگی, یا ہوئی بھی تو اس میں کوئی حکمت ہوگی. تو اللہ کی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ مشروط ہے, شرط پوری ہوگی تو اللہ کے حکم سے وہ کام بھی ہونے لگے گا. پھر اس کے بعد فرمایا اب دیکھیے اللہ کو دوسری طرف سے بھی بات کتنی اچھی لگتی ہے. فرمایا اس وقت اگر تم کو زخم پہنچا ہے, اس وقت اگر تم کو چوٹ پہنچ لگی ہے, تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں. یعنی کل بدر میں وہ جیتے تھے, آج احد میں تم ہار گئے ہو, تو کوئی کل بدر میں تم جیتے تھے, آج احد میں اگر تمہیں فتح نہ بھی ملی تو یہ تو زندگی کے کھیل ہے. اصل میں اسلام اس دنیا کی کامیابی اور ناکامی کو کسی کی فلاح کا ذریعہ نہیں سمجھتا. دنیا میں آپ کو اللہ کے راستے میں کامیابیاں ہو جائیں, فائدہ ہونے لگ جائے تو بھی اچھا ہے, لیکن اس میں خطرہ بہت ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کامیابی کے لیے آئے تھے یا اللہ کے لیے آئے تھے. فرمایا تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں, اور ان لوگوں کو جھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں. یہ بات ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے. مشکل حالات میں ہی سچے اور جھوٹے کا فرق پتہ چلتا ہے. کھرا اور کھوٹا اندھیرے میں ایک ہی جیسا لگتا ہے, روشنی چلے گی پھر پتہ چلے گا. اسی طرح یاد رکھیے, لا الہ الا اللہ کہنے والے مسلمان بہت ہیں, لیکن ان میں سے کون کس درجے کا تھا یہ میدان جنگ میں یا پھر عملی کوششوں میں پتہ چلتا ہے. کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں, اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا کمنٹ ہے. حالانکہ بھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہیں وہ لوگ جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. پھر صبر آگے, یعنی جنت کی قیمت صبر. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے, مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی, لب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اس کو دیکھ لیا. ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی ٹارگیٹ سامنے نہیں آتا نا, بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم, یہ ہو جائے پھر دیکھنا کیا کریں گے, یہ ایک دفعہ مل جائے پھر کریں گے, پھر یہاں چلے گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن جب سامنے آئی چیز نظر نہ آئے تو کیا ہوا؟ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے, اچانک جنگ تھی, پتہ بھی نہیں تھا یہ ہوگا. جب اس کی فتح ہوئی تو بہت کو حسرت ہوئی, کاش ہم پہلی جنگ میں ساتھ ہوتے. ہم جیسے کہتے ہیں نا, پہلی کس ضرور دیکھتے ڈرامے کی. صحابہ کو نیکیوں کے موقع کے شروع میں داخل ہونے کا شوق تھا, وہ یہ نہیں کہتے تھے بعد میں شامل ہو جائیں گے, اچھا کچھ دن بعد دیکھ لیں گے, وہ تو پہلے سے لپیٹ لپاٹ کے تیاری کر کے بیٹھے ہوتے تھے. تو لہٰذا غزوہ احد میں ذرا سی جب ادھر ادھر بات ہوئی تو اسی کا جواب ادھر دیا گیا کہ جب کہا تھا موقع آ گیا تو اب نبھاؤ اس کو, اور رہ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہوا؟ وما محمد الا رسول, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں, بس ایک رسول ہیں, ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے, پھر کیا اگر وہ مر جائیں؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے مرنے کا لفظ نہیں بولنا چاہیے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, ڈائریکٹ الفاظ ہیں, بس اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے. کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے دین چھوڑ دو گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا, البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. اور یہ آیت اس وقت پڑی تھی ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کے سامنے جب آپ کا حقیقی انتقال ہوا. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا یہ آیت آج نازل ہوئی ہے. تو میدان بدر میں احد میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ذہنی طور پہ تیار کیا تھا کہ کوئی انسان چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ نہیں رہتا. آج بھی آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی امت کا جو حال ہے, بکھری ہوئی ہے تو تکلیف کی بات. اللہ کے نبی کو اگر آج اپنی امت کے حالات پتہ چلتے بھی ہوں کیا دل پہ وار چلتے ہوں گے. بدر میں صرف 30-40 لوگوں کی نافرمانی برداشت آپ نہیں کر سکے, آج تو بلین کے اعتبار سے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اچھا مسلمان بنا دے. اور رہ گئی موت, تو کوئی زیرو اللہ کی اذن کے بغیر نہیں مر سکتا, موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے, اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا, اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور دیں گے. اللہ میں شکر گزار بنا لے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی, اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے. نوٹ کیجئے, کبھی بھی اللہ کے رستے میں مشکل آ جائے دل نہ توڑیں, کام تو ہوتے رہیں گے، حالات تو بگڑتے سمرتے ہی رہیں گے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سر نگو نہیں ہوئے۔ یہ ضرورت ہے، یہ بھی امت مسلمہ کے مسئلوں کا حل ہے۔ غلط چیزوں کو نہیں ماننا، غلط شرائط پہ قرضے نہیں لینے، باطل کو باطل ہی رہنے دیں، آپ اس کے آگے سر جھکا کر اس کو کیوں اپنا خدا بناتے ہیں؟ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی تو بس یہ تھی کہ رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے۔ یہ دیکھیے سچے لوگوں کی دعا، کام کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ جو کمی بیشی ہوگی اس کو معاف کر دے۔ کہاں کام کر کے کریڈٹ لینا، تمغہ لگانا، بیج آف آنر بنانا، ہمارے قدم جما دے، یہ اس سے بھی خطرناک چیز ہے جس کا انسان کو ڈر ہوتا ہے۔ کیا کہ ذرا سی کامیابیاں ملتی ہیں نا تو پھر بندہ اچھلنے لگتا ہے ہوا کے غبارے کی طرح۔ کہا نہیں، اللہ دین پہ ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی دیا، اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا، اور اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اب دیکھیے کہ کتنے دن صحابہ نے تکلیفیں سہی۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ ڈے ون سے اللہ کے نبی کے ساتھ لگ گئے ابو بکر صدیق، اور آپ کے جانے کے ایک سال بعد تک بھی رہے، تو 41 ایئرس ٹوٹل ابو بکر صدیق کی زندگی کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد کے جو دن تھے نا وہ 42 ایئر بنے، کیونکہ 40 سال تو اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، 2 سال آپ کے بعد جیے۔ وہ تھے 14,000 سے بھی پہلے کی باتیں، آج کیا ہے 1437۔ ہاں مجھے بتائیے کہ ابو بکر کا اجر وہ 42 ایئرس کا جو آج تک چل رہا ہے وہ اچھا ہے کہ وہ مشکلیں اچھی تھی جو تھوڑی سی آئیں؟ دین کے رستے میں جو مشکل آتی ہے نا وہ وقتی ہوتی ہے، جملہ لکھے۔ اب ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام، کوئی کلاس لے رہے ہیں، چلے آپ اسٹوڈینٹس ہیں نا، کلاس لیتے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک، آپ نے اپنی سوچ سمجھ سے اپنے وقت پہ حالات پہ چوز کیا، یہ کورس ٹھیک ہے، یہ کلاس ٹھیک ہے، میں یہ کر لوں وہ کر لوں، بالکل نارمل ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد کوئی اپس اینڈ ڈاؤن آئے گی آپ کی زندگی میں، یہ اصل میں آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے کچھ سوچا، ہو کچھ گیا نہیں، وہ روٹین چینج ہو گئی، جاب مل گئی اس وقت پہ، مہمان آنے شروع ہو گئے، شوہر کی ڈیوٹی بدل گئی، اصل میں وہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنا اللہ کے دین کے لیے اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصل میں ایک پریکٹیکل ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے، اور آپ ایک دو دفعہ ذرا سیٹ کر لیں نا تو مشکل چلی جاتی ہے۔ ہم اس مشکل کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دیں گے نا تو گلٹ بڑھے گا۔ تو یہی بات یہاں بتائی کہ اللہ کو ایسے نیک لوگ پسند ہیں جو کہ جمے رہتے ہیں۔ اب اگلی آیتوں میں پھر کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں آج کے مسلمانوں کو غیر مسلموں سے تعلقات کے معاملے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو الٹا تم کو پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ وللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ بلکہ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے، وہ اور وہ بہترین مدد کرنے والا۔ کتنی تسلی ہے اللہ کی کہ دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس اللہ سے تعلق جوڑ لو۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روک بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سنت نازل نہیں کی، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام کا جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ کب؟ احد کے آغاز میں، ابتدا میں اس کے حکم سے ہی تم ان کو قتل کر رہے تھے، ہاں مگر جب تم نے کمزوری دکھائی۔ اس کو نوٹ کریں، یہ بھی آپ کی ایک لسٹ میں چیز جا رہی ہے۔ اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، یہ بہت بڑا فتنہ، دین کے لیے نکلنے والے آپس میں ہی جھگڑنے لگ گئے۔ دشمن سے کون لڑے گا جو آپس میں لڑ رہے ہیں؟ یہاں یہ بات سکھا دی کہ جس ایمان پر تم جمع ہوئے تھے اسے اب ضائع نہ کرو۔ دیکھیے جب دین کے نام پہ کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں نا تو بعد میں پھر وہ آپس میں اختلافات کی وجہ سے پھوٹنے لگے نا، ان کے لیے اس میں سبق ہے۔ احد کی فتح شکست میں بدل گئی باہمی اختلاف سے، اللہ تعالیٰ امت کے اختلافات سے بچائے۔ اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کی خلاف ورزی کر بیٹھے، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے اطاعت نہ کرنا، لیڈرشپ کو نہ ماننا، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا یعنی کمزور کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، یہ اللہ کہتے ہیں اللہ اللہ ہے پر بندہ بندہ، اتنی نافرمانیاں، اتنی بھول، اتنی غلطیاں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. یاد کرو، اب یہاں سے اپنے ذرا سے ویژولائز کریں میدان احد کو، یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر دل میلا نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. آپ امیجن کریں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی دل کی. آپ اگر واقعی اس آیت کو ہم سمجھے ہیں نا، تو آپ اللہ کے نبی کے لیے دل کی گہرائیوں سے محبت محسوس کریں گے، کیونکہ دیکھیے دشمنوں نے بھی آپ کو بہت ستایا، خیروں نے بھی آپ کی بڑی مخالفت کی، لیکن وہ اتنا دکھ نہیں دیتی. یہاں تو صحابہ کی غلطی تھی، یہ تو اپنے پیچھے پھر رہے تھے، یہ تو اپنوں نے بات بھول دی. جیسے اپنی اولاد کی بات بہت چپتی ہے نا ماں باپ کو، دل دکھتا ہے، کیوں؟ اپنے ہوتے ہیں نا، جس کو آپ اپنا سمجھتے ہیں نا اس کا خیال آپ کے دل سے جاتا ہی نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ساری تکلیف کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدلہ بہت خوبصورت دیا. آپ کی زندگی میں اور آپ کے بعد کبھی دوبارہ احد نہیں آئی. آپ کو حیرت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر جتنی بھی جنگیں صحابہ نے لڑی اس میں بعد میں شکست نہیں ہوئی، اور آپ کی زندگی میں تو ڈیفینیٹلی نہیں. بعد میں کہیں نہ کہیں کچھ ہلکے پھلکے ہوئے مار کے، اس میں بھی خرابیاں ہی تھی تو تبھی ہوئے. واحد جنگ تھی احد، اور وہ بھی اس لیے کہ سبق سکھایا جا رہا ہے. کیا ریسورسز تھے اللہ کے نبی کے پاس، کتنے ہتھیار تھے، کتنا فنڈ تھا آپ کے یہاں جنگ کے نام پہ؟ ایمان، تقوی، صبر، سمینا واتانا. آج بھی اس بکھری امت کو جوڑنے کے لیے یہی ہتھیار کافی ہیں. اللہ خود ہی روک ڈال دیتا ہے جب سارے ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، حیبت آ جاتی ہے، خوف آ جاتا ہے. ایک طرف اللہ سچے ایمان کی وجہ سے محبت دیتا ہے نا، لوگ محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک روک بھی دے دیتا ہے، یہ پروٹیکشن ہوتی ہے کہ بیکار لوگ نہ اس کے پاس آئے. اللہ کے نبی اور صحابہ کا اتنا روب ڈال دیا اللہ نے کافروں پہ کہ اس کے بعد تو وہ بالکل ہی پیچھے ہو گئے. اور آپ دیکھیے کہ صحابہ کے اوپر تکلیف آئی لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو کیسے سنبھالا. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں بھی ہمارا کوئی حصہ ہے، ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں. اب یہاں سے منافقوں کی بھی کچھ باتیں آ رہی ہیں. دیکھیں جہاں جنگیں اور مشکل حالات، آج جنگ کو میں کوٹ دے دوں نا دین کا کام، تو آپ سمجھیں وہ جنگ ہی ہے. صحابہ کے دار میں جنگیں ہوتی تھی، آج دین کے کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانا، نشر و اشاعت اور یہ سب کچھ کرنا. اس میں دونوں گروہ سامنے آتے ہیں، ایک وہ جو سچے دل سے کوششیں کرنے والے اور ایک وہ جو صرف منہ دکھاوے کی نیکیاں کرنے والے. اب آگے کچھ جملے آپ کو ایسے ملیں گے جو دل کے نفاق کا پول کھول رہے ہیں. فرمایا منافقوں کو بڑا شوق ہوتا تھا، کہتے تھے ہماری رائے سنو. اچھا رائے دینے یا مشورہ، جو اللہ کے نبی مانگتے تھے تو سب سے مشورے مانگتے تھے نا، تو مشورہ ہوتا ہے، حکم تو نہیں ہوتا نا. منافقانہ صفات رکھنے والے لوگ اپنے مشورے کو حکم سمجھتے ہیں، اور جب کوئی نام مانے کہتے لو جی مانی تو ہے نہیں بھائی، اس لیے کہ اوروں سے بھی تو پوچھا تھا نا، جو سب کی رائے تھی اس کے بعد جو بہتر بات ہو گئی وہ کر دی گئی. یہاں بالکل یہ بات ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹک رہے ہیں، دیکھیے اتنے معتدل اتنے خوبصورت انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کا فیصلہ ہی درست نہیں تھا غزوہ احد کے لیے باہر نکل کے جانا. مدینہ میں رہتے کتنے ہم مزے میں رہتے، اتنے لوگ جا کے مروا دیے، ان کو شوق بڑا تجربے کرنے کا، یہ ٹون تھی. اب سنیے ذرا یہ ساری باتیں، آپ کو ایسے بہت سارے کردار اس میں ملیں گے. مگر ایک دوسرا گروہ اس کے نیچے لکھ لے، منافقوں والا، کھوٹے مسلمان، جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد کی تھی. منافق دین کو اپنے نفع کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے. ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھانٹ دے. اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے. کیا پتہ چلا کہ بعض دفعہ اجتماعی کاموں میں جو گھبراہٹیں ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ لوگوں کے دل کی باتیں کھولنی ہوتی ہیں. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. گاڑی میں کوئی ایک ڈرائیو کر رہا ہے اور باقی سب بڑے مزے سے کھا پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، باتیں. کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ بہت شکریہ آپ کا، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور ہم باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں ایک چھوٹا سا جھٹکا آ گیا گاڑی کو، یعنی کوئی بمپ آ گیا، رستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی تو جھٹکا لگا. تو وہ چار میں سے یا پانچ میں سے ایک دو تو ضرور بولیں گے دیکھ کے چلنا تھا، پہلے نہیں دیکھا، آہستہ چلاؤ، چلانا نہیں آتا. کوئی دوسرا کچھ اور بولے گا. کیا ہوا کہ جب گاڑی اسموتھ جاتی ہے نا تو سب ٹھیک رہتا، اور جب گاڑی ہلی ذرا سا اوپر نیچے کام ہے سب لڑائی. اور جب شوہر جاب لیس ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ لڑائیاں گھروں میں بیوی میاں کی ادھر ہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایڈورس حالات آ گئے. اچھا کمائیں کھائیں گھر میں سب ٹھیک ہو، بڑی بڑی باتیں لوگ اگنور کر دیتے ہیں ایک دوسرے کی. تو جو اسٹریسڈ مائنڈ لوگ ہوتے ہیں نا، اسٹریسڈ مائنڈیڈ لوگ، وہ بہت لڑتے ہیں. یہی بات ادھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اس میں پھر کئی دل کی باتیں چھپائی ہوتی ہیں نا بہت سالوں سے، وہ کھول دیتا. میں تو آپ سے خوشی نہیں ہوں، میں تو گزارا ہی کر رہا ہوں، میں تو تمہیں رکھتا ہوں، اللہ کے خوف سے رکھا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی اچھی ہوتی ہیں باتیں کبھی کبھی، کہ اس سے دلوں کے پول بھی تو کھل جاتے ہیں. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے. اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ یقین کریں اکثیر آیت ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو. شیطان کا قبضہ بندے پر کب ہوتا ہے؟ جب بندے میں کوئی کمزوری آتی ہے. جیسے وہی بات بتائی نا کہ چین کہاں سے ٹوٹتی ہے، جہاں کمزور ہوتی ہے. شیطان بندے کو کسی ایک جگہ سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ اس کا ویک پوائنٹ ہے، اسی ویک پوائنٹ پہ اس کو لے کے توڑ دے گا. بس آپ دیکھیے کہ جیسے یہاں کسی بات کو دیکھ لیجئے نا، عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ، اور اس کے جو ساتھی تھے اس کے دل میں یہ تھا کہ مجھے اسلام کے لیے نہیں نکلنا، بس اس بات نے اس کو شوط سے آگے جانے ہی نہیں دیا. تو بعض لوگوں کا ایمان ہوتا ہی اتنا ہے کہ وہ اینڈ تک نہیں پہنچتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب گناہ کرو نا تو شیطان تم پہ قابو پا لیتا ہے. اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ بہت برگزر کرنے والا اور بہت بردبار ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو. ان کے جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. آج ہم مسلمان بھی کہتے ہیں حادثہ ہوتے کہتے ہائی اس فلائٹ میں کیوں گئے، چوری ہوگی کہتے پیسے کیوں لے کے گئے. نہیں، یہ تقدیر کی باتیں ہیں. جیسے آپ تقدیر کے اچھے فیصلوں کو خوشی سے مانتے ہیں نا، ویسے غم اور دکھ بھی مانیے. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوخ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور زندہ رکھنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور تمہاری تمام حرکتوں پر وہی نگران ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے. اصل میں نا یہ سارے تبصرے ہیں. جب بہت میں ذرا سی بھگدڑ مچی، بعد میں سب معاملے ٹھیک بھی ہو گئے، تو لوگ گھر میں بیٹھ کے ٹولیوں پہ یہ باتیں کرنے لگے. اس وقت ٹی وی چینلز تو تھے نہیں کہ تبصروں کے نام پہ ایسی باتیں عام کر دی جاتی. تو یہ وہ گھر بیٹھ کے بیٹھکوں میں بیٹھ کر، چوپالوں پہ بیٹھ کے، گلیوں کے کونوں میں بیٹھ کر جو باتیں کرتے تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تبصرے کرنے کا شوق بہت ہوتا ہے. اے پیغمبر جی اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو. ہمارے نبی کی شان میں یہ آیات بڑی خوبصورتی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دکھاتی ہیں کہ آپ کیسے تھے. اور ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا ہی بنا دیں. کہ کیا تھی پہلی خوبی؟ نرم مزاجی. کیوں؟ آپ دیکھیے کہ نرم چیز جو ہے نا وہ مڑ جاتی ہے, جھک جاتی ہے, اس کو آپ مولڈ کر سکتے ہیں. سخت لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پتھر ہوتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں لیکن جھکتے نہیں ہیں. ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو, ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو, اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. کتنی خوبصورت بات ہے. غلطی ہوئی, صحابہ کو گلٹ ہو گیا, اور ابھی کی شکست کا ایک گلٹ ہوتا ہے. جیسے آپ کی وجہ سے کسی کا کوئی نقصان ہو جائے, آپ نے کسی کی گاڑی لی کہ مجھے دینا تھوڑی دیر کے لیے, اللہ نہ کرے گاڑی کو ٹکر ہو گئی, اب نیکسٹ ٹائم آپ کہیں گے نہیں میں نہیں گاڑی لوں گی آپ کی, یا آپ کہیں گے میں تمہیں نہیں دوں گی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اتنی بڑی شکست ہو گئی, اتنی بڑی تکلیف آ گئی, لیکن اللہ کہے پھر بھی ان کو اپنے ساتھ رکھو. دیکھیے چھوٹی چھوٹی بات میں مخلص لوگوں سے کٹنا اور ان کو چھوڑنا یہ اپنے لیے محرومی ہے. آج امت مسلمہ میں کہ یہ بھی بہت عجیب و غریب ٹرینڈ شروع ہو گیا, جھٹ پہ ملتے ہیں اور پٹ میں بکھر جاتے ہیں. غلطیوں کو بھی برداشت کرو. اور دیکھیے میں ایک جملہ کئی بار بول چکی ہوں اور کئی لوگوں کو تسلی دیتی ہوں جملے سے کہ آپ کی غلطیاں بھی مجھے بہت پیاری ہیں, کیونکہ آپ دین کا کام کرتے ہیں. جو کام کرتے ہیں نا اللہ کے راستے میں, کریں غلط الحمدللہ, نہ کرنے سے بہتر ہے. تو یہی بات اللہ اپنے نبی کو سکھا رہے ہیں کہ آپ ان کو تانا نہ دیجئے گا کہ اچھا تم وہ جو درا چھوڑ گئے تھے, اور اللہ کے نبی ایسے تھے بھی نہیں. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اسی کے بھروسے پہ کام کرتے ہیں. اصل یہ بات ہے, اللہ کے بھروسے پہ کام کریں, انسانوں کے بھروسے پہ نہ کریں. انسان کچے ہیں. کتنا بھی کوئی اچھا انسان ہے آپ کہتے ہیں یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے, ٹھیک ہے وہ بہت نائس ہے, مخلص ہے, کہیں نہیں جائے گا, آپ کو نہیں چھوڑے گا, بہت تو آ سکتی, پھر کیا کریں گے آپ؟ تو ڈونٹ ٹرسٹ, ڈونٹ ریلائی آن اینی ون ادر دین اللہ, وہ ہے الحی القیوم. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں, اور وہ تم کو چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو پھر آج کے دور میں مسلمانوں کو کن پہ بھروسہ کرنا؟ غیروں پہ نہیں, اللہ پہ. مدد کس کی مانگنی ہے؟ ایڈ کس سے لینی ہے؟ اللہ سے انشاءاللہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام بھی لگ گیا, نعوذ باللہ. ایک چادر گم گئی مال غنیمت میں سے, کچھ بدو قسم کے لوگ تھے, کہنے لگے اللہ کے نبی نے لے لی ہوگی, نعوذ باللہ. تو کہا کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے, اور جو کہ خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا, اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو, اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اور اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بہت فرق ہے. اللہ تعالیٰ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. درحقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت احسان کیا, اس کو نوٹ کیجیے گا. اللہ نے ہمیں کیا کچھ دیا؟ ایک ہی لفظ میں کہتے ہیں سب کچھ, لیکن جس کو احسان کہہ کر جتلا رہا ہے وہ کیا؟ نبی کی ذات. لقد من اللہ علی المؤمنین, اور اللہ نے مومنوں پر تو بہت احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات ان کو سناتا ہے, ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے, اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. کیا واقعی آج ہمیں اللہ کے نبی کا وجود ایک احسان لگتا؟ اب ذرا سوچیے ہم کہاں ہوتے, ہم کیا ہوتے. ظاہر ہے کہ جن کی اولادیں چل رہی تھیں ان میں سے ہی ہونا تھا نا. اور جو 40 سال کی جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی, اور جو آپ نے اپنی جان پہ لیا, دوستیوں کو دشمنیوں میں بتلایا, محبتیں بغض میں ڈھل گئیں, کس کے لیے تھا یہ؟ اپنے آپ کو کہا کرے میرے لیے, میرے نبی نے اتنی قربانیاں دی کہ میرے لیے رستے سنور جائیں. آج میرا آپ کا بھی یہی کام ہے. آپ بھی لوگوں کے لیے نعمت بنے, آپ بھی انسانیت پر احسان کریں. کیا ان کے لیے نیکیوں کے راستے کھول کر. اور تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آن پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ قل ہوا من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، جب کوئی تکلیف آئے مان لیجئے میرے ہاتھوں کا کیا دھرا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کی اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع ہی کر لو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ کھوٹی باتیں۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے تو اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی تھیں، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے، اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے گی اسے ٹال کر دکھانا۔ دیکھیے آپ کو صاف لگ رہا ہے نا، بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، غصے پہ صرف نہ جاتے تھے۔ کچھ لوگ کہیں نہیں جاتے تو گھر بیٹھ کے تبصرے شروع ہو جاتے، فلاں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ باتیں کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ رہ گئے وہ لوگ جو شہید ہوئے، اب یہ سمجھنا تبصرے پتہ کس پہ تھے، ہائے ہائے اللہ کے نبی کی نعوذ باللہ مس مینجمنٹ سے 70 لوگ مارے گئے۔ اب 70 گھروں کے اندر 70 لاشیں بھی تو آئیں تھی نا، تو وہ جو دل میں کھوٹ ہوتا ہے نا وہ نکلتا ہے۔ دیکھیے جب تک کام ٹھیک ہوگا نا سب کہتے ہیں ہم نے کیا، جہاں کام میں کوئی گڑبڑ آئے گی نا کہتے ہیں آپ نے کہا تھا لیڈر سر کے، کیونکہ وہ ڈرائیور ہے نا سر پہ بیٹھا ہوا ہے تو سب کو وہی دکھتا ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو کہ 70 مارے گئے، تمہیں پتا ہے وہ کدھر ہے؟ تم ہماری اس گندی دنیا کو چھوڑ کر وہ کہاں چلے گئے؟ اور ان کا حال سنو، ولا تحسبن الذین فی سبیل اللہ امواتا، اور نہ گمان کیجیے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے کہ وہ مردہ ہیں، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، کیونکہ وہ مقصد زندہ جس پہ انہوں نے جان دی، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا اس پر خوش و خرم ہے۔ یعنی تم ان کی شہادت پہ غم کر رہے ہو، یہی آج کے دور میں بھی یاد رکھیے، اگر کسی جگہ مسلمان مر رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، شہید ہیں، اللہ نے ان کو اچھی جگہوں پہ جگہ دے دی۔ اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ کے اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، وہ اللہ کے نام اور اس کے فضل پر شاد و فرحا ہے، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ، بڑا ہی عجیب ہے، آپ دیکھیے کب سے ہم سن رہے ہیں نا غزوہ احد، کتنا تکلیف ہے وقت مسلمانوں کے لیے، گھر گھر میں جنگ لڑائی کا، کچھ 70 زخمی 70 شہید، اب امیجنیشن میں لائیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کر رہے ہوں گے، سب گھر جا کے اپنے آپ کو ہتھیاروں سے فارغ کر رہے ہیں، اتنے میں جبرائیل آ گئے، اللہ کے نبی آپ کیوں ہتھیار اتار رہے ہیں؟ ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہا وہ پیچھا کرنا ہے قوم کا، کیا پتا پلٹنا ہے۔ ہمارا الاسد نام کی ایک جنگ تھی، اس کا تذکرہ نہ تمہیں، ضرور اس کی تفصیلات کسی بھی سیرت کی بک سے پڑھیے گا، یقین نہیں آتا یہ صحابہ تھے، اپنے اوپر لے کر سوچئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کروا دیا صرف، سب پھر تیاری کریں، ہم پھر دشمن کے پیچھے جائیں گے۔ ذرا سوچیے آپ، ہم 3 گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ادھر بیٹھ کر اگر کہنا کیا خیال ہے کل کا پارا آج ہی نہ کر لیں ادھر ہی، تو ہم میں سے کتنے لوگ خوشی سے بیٹھیں گے؟ ہم تو تھک جاتے، اتنے اچھے ماحول میں بھی تھک جاتے ہیں، ہمیں تو اتنا مزہ آتا دین کے کاموں میں، پھر بھی ہم تھکتے ہیں، جنگیں لگی ہوئی، زخمی پٹیاں بندھی ہوئی، اللہ کے نبی کے کال پہ سب نکل پڑے، اور جب نکلے تو دشمنوں کو پتہ لگا رہے یہ پیچھے آ رہے ہیں، تو دشمن کے دل پر روب آ گیا۔ اس نے ایک شخص کو نعیم بن مسعود تھا اس کو کچھ پیسے دیے رشوت پہ, کہا جا کے ذرا مسلمانوں میں ایک افواہ تو پھیلا دو. کیا؟ کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں. مطلب یہ تھا کہ ان کو ڈراؤ تو ان کی ہمت ٹوٹ جائے تو یہ واپس چلے جائیں گے یا کم از کم بزدل ہو جائیں گے. حالانکہ لشکر کوئی نہیں تھا آ رہا اور وہ خود لڑنا نہیں چاہ رہے تھے, ڈر ہو گئے تھے مسلمانوں سے. خیر اس شخص نے آ کے جب مسلمانوں کے پاس یہ خبر دی, تمہیں پتہ ہے کیا کر رہے ہو, مر جاؤ گے, تھوڑے سے بچ گئے ہو, اب تم تو نہ اپنے آپ کو مرواؤ. تو صحابہ نے کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح, جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا. یہاں چند سیکنڈ کے لیے اپنے لیے دعا کریں. یہ آیت مجبوریوں میں اٹکے ہوئے لوگوں کے لیے ہے, دکھی لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ کی پکار پہ لبیک کہنا مشکل ہے, ناممکن لگتا ہے. زخم سے زیادہ بڑی بات کیا ہوگی, چوٹ لگی ہوئی ہے. جسم کی زخم تو بندے سے برداشت نہیں ہوتا, روح کا تو پھر بھی کوئی نہیں دیکھتا. یہ ہے القرآن و حیاتی, لبیک اللہم لبیک. یہ اصل میں مطلوب ہے. خوشی کے دنوں کی اطاعت تو بڑی آسان ہے, اور ابھی دیکھیے کہ ہوگا کیا. اس سے جو سبق ملے گا نا, اس کو پلے سے باندھ لیں, پھر آپ کا دل پتہ کیا کرے گا. روز تو آسانی سے آ جاتی ہوں پڑھنے, یہ دین کے لیے روز آرام سے آ جاتی ہوں. اللہ کوئی دن مشکل لا, بس اس دن توفیق دینا میں آ جاؤں, پھر جو مجھے ملے گا نا وہ عام دنوں میں نہیں ملتا. اب ملتا کیا ذرا اس کو سنیے گا. ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار, ان کے لیے بڑا اجر ہے, اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو, یہ وہ جملہ کا دشمنوں کا ہمت توڑنے والا. تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا, اور انہوں نے جواب دیا, کیا کہا ہوگا, ہائے مر جائیں گے پھر تو, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں ہمارا رب کافی ہے, وہ بہترین ہے کارساز. یہ ہے سچا ایمان. سچا ایمان مصیبت میں, مشکل میں, بیماری میں, پریشانی میں, دکھ میں اور بھر جاتا ہے. اتنا پگھل جاتا ہے بندہ کہ وہ مجبوری پگھل کے ختم ہو جاتی ہے, کہتے بھائی تم جاؤ, میری جان چھوڑو, میں تمہیں نہیں روک سکتا. جیسے گرمیوں میں جسم زیادہ بڑھتا ہے, آپ کو پتا, گرمیوں میں بال بھی بڑھتے ہیں, گروتھ بھی ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے ایمان کی گروتھ ہوتی مشکلوں میں. جس وقت ہم چھٹی کا سائن کر دے آتے ہیں نا, میسج کر دیتے ہیں نا, اصل میں اس کے بعد یہ ملنا ہوتا ہے جو ان کو ملا. سنیے گا, آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے, ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا, اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا, اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا. لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا, مجھ سے ڈرنا, اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. بات واضح ہے نا, کچھ نہیں ہوا. دشمنوں کو پتا چلا کہ مسلمان آئے تو وہ ڈر کے بھاگ گئے, اور اپنا سب باقی سامان بھی چھوڑ گئے ادھر ہی. مسلمان اتنا زیادہ مال غنیمت لے کر آئے. تو لکھ لیجئے, عام دنوں میں آپ آتے ہیں نا تو آپ کو علم ملتا ہے, اور آپ مشکلات میں آئیں گے نا تو اس دن آپ کو ایمان ملے گا. یہ سب اسٹوڈینٹس کو کہوں گی. جس دن آپ چھٹی کرتے ہیں نا, بعد میں پڑھ لیں گے, گھر سے سن لیں گے, میک اپ کر لیں گے, وہ کر لیں گے آپ, بس ہوتا کم ہی ہے. جو گھر بیٹھ کے سنتا ہے وہ ایسے سنتا ہے جیسے آپ سن رہے ہیں, اور جو چیز رہ جاتی وہ رہ ہی جاتی. میری تو کبھی نہیں پوری ہوتی وہ چیز جو بعد میں رہ جائے. خیر, عام دنوں میں اچھے حالات میں نیکی کرنے سے ثواب ہے, اجر ہے, لیکن مشکل حالات میں نیکی کرنے سے ایمان ملتا ہے, جو ساری نیکیوں کی جڑ ہے. تو مشکلوں میں کبھی پیچھے نہ ہو. یہ ان کو ساتھیوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لیجئے کہ میں نے نہیں پیچھے ہونا, اور آپ دیکھیے مشکل بھی آپ سے پھر ٹکرا کے پیچھے ہو جاتی ہے کہ سوری ان سے سر نہ ٹکراؤ. اے پیغمبر, جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ, ان کی سرگرمی آپ کو زردہ نہ کریں, اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے. یہ بھی ایک انتقام ہوتا ہے اللہ کا. کچھ لوگوں کو صرف دنیا کمانے پہ لگا دیتا ہے. اور کماؤ, شاباش, اور بھی تھوڑا سا اور, تھوڑا اور لو. نہیں تمہیں کام ہی دنیا کے کرنے ہیں, تم کماؤ ذرا اور کماؤ, نہیں ذرا اور روٹی. ہزار سے لاکھ, لاکھ سے کروڑ, کروڑ سے دس کروڑ, ان کے نصیب میں ہوتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ثواب. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کو تم دنیا میں کام کرو, اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے, ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں, اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہترین نہ سمجھے. ہم تو انہیں اسی لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں, پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. رہ گئے پکے مومن, تو اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے پاک کر کے رہے گا, مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کرے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے. لہذا مورے غیب کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو, اور اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. دیکھیے پھر آ گئے ایمان اور تقویٰ. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں, تو وہ اس خیال میں نہ رہے کہ ان کی یہ بخیلی ان کے حق میں اچھی ہے. دیکھیے اب یہ پیسے والوں کی شامت آ رہی ہے کہ جن کے پاس مال ہے لیکن بخل ہے, دل نہیں ہے, کیا ہوگا ان کے لیے؟ یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توک بن جائے گا. زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ کو ضرورت ہے میرے آپ کے مال کی؟ سچ بتائیے. اللہ نے پہاڑوں کی تہوں میں سونا رکھا ہوا ہے نا, تو اللہ اوپر رکھ دے, ساری مسجدیں بن جائیں, سارے مدرسے بن جائیں, بچوں کے اسکول بن جائیں, اور دین پھیل جائے اور دعویٰ ہونے لگے, ممکن ہے نا؟ لیکن اللہ کیوں نہیں کرتا ایسا, مجھے آپ کو حصے دار بناتا ہے. جیسے ایک شخص ہے نا, تو وہ خود بھی کام کرتا ہے, لگا سکتا ہے کہ وہ انویسٹرز ڈھونڈتا ہے, وہ کہتا ہے تم بھی ڈالو, تم بھی ڈالو, پھر ہم سب دوست مل کے نفع لیں گے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. مگر آپ اللہ کے راستوں میں اپنا حصہ لگا کر شیئرز خریدتے ہیں, ہمارا پروفٹ بڑھتا جاتا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ. لیکن کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں. اسی میں سے ایک شخص جس کا کال اللہ کو اتنا برا لگا کہ اس کا ذکر کر دیا. کیا جملہ اتنا کڑوا ہے کہ سن کے زبان کڑوی ہو جاتی ہے, سننے بولتے زبان کڑوی ہونے لگتی ہے. کیا لقد سمع اللہ قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. اللہ نے ان لوگوں کا کال سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے, نعوذ باللہ, اور ہم غنی ہیں. ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے, اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے. جب فیصلے کا وقت آئے گا تو اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے, ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے, اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو. پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. اب دیکھیے تسلی دی جا رہی ہے آپ کو, اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے. ذرا اس پہ غور کر لیں تھوڑا سا, کیا خیال ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. اس نفس کے نیچے اپنا نام لکھے ہم, ہر ایک اپنا اپنا لکھ لے اپنے قرآن کے نیچے. ہم سب نفس ہیں نا. آپ سوچیں ایک دن ہماری موت کا دن ہوگا, ایسے ہی دن ہوگا جیسے آج کا دن ہو, ایسے ہی سورج نکلے گا, ایسے ہی دوپہر ہوگی, ایسی شام ہوگی, اور ہماری وہ رات قبر میں ہوگی. ہم نے اس کے لیے کیا تیار کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. آخر کر ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. رہی یہ دنیا, اس پہ غور کرو, رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب والی چیز ہے, دھوکہ. یہ لگتا ہے یہ دھوکہ, کتنے لوگ اس دھوکے میں آئے ہوئے ہیں. مسلمانوں, تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی, یہ تو آئیں گی, اور تم اہل کتاب سے اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. پنڈوز, فنیٹک, ٹیررسٹ, باتیں تمہیں بہت سننی پڑیں گی. اب کیا کرو؟ وہی جواب ہے جو پورے پارے میں شاید بیسیوں بار آ گیا. فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, پھر اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. آپ کو تو یہ بار بار جو صبر آ رہا ہے, یہ کون سا ہے؟ دین پہ عمل کا صبر. کیونکہ صبر کی تین قسمیں آتی ہیں, تکلیفوں بیماریوں پہ جو صبر کرتے ہیں وہ, پھر اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے رکنے کا صبر, اور اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا کہا اس میں جو تکلیف ہے اس پہ صبر. مثلا سردیوں کی رات ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, یہ بھی صبر ہے. اور غیبت کرنے کو دل چاہ رہا ہے, نہیں کر رہے, یہ بھی صبر ہے. تو جب آپ اور میں اپنے دین پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا. نوٹ کریں, جو آج ہم مسلمانوں کو کام دیا وہی ان کو بھی دیا تھا. انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا مگر انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کیا فتوے دے دیے, تقوی کے نام پہ فتوے. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف ان کو حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے کیے ہی نہیں. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. یقین آتا ہے, مانتے اللہ کی قدرت کو, اس کے قبضے کو, اس کی ملکیت کو, دل مانتا ہے کہ ہم مانیں. اب آخری جو آئے تھے نا, یہ رکوع پورا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے نا تو بستر پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے بغیر وضو کیے, بس اٹھ کے بیٹھے اور پڑھ لیا. اس میں آپ سب کے لیے سبق ہے, میرے لیے بھی. ابھی پڑھیں گے تو میں نے کہا پہلے تھوڑا سا آپ کا ذہن بنا دوں. کائنات پہ غور کر کے مالک تک پہنچو, یہ سائنس سکھا رہی ہے آپ کو. یعنی تخلیق پہ, کریشن پہ غور و فکر کرو اور اس کے نتیجے میں نمبر ایک کریٹر کو پہچان لو, اور دوسری بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز پہ رکھو کہ یہ سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا گیا. آئیے سنتے ہیں, بہت ہی خوبصورت آئیں گے, انشاءاللہ آپ کو تلاوت بھی بھیجیں گے گھر میں. زمین و آسمان کی پیدائش میں رات اور دن کے باری باری سے آنے اور جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. کون ہوتے ہیں عقل مند؟ جو اٹھتے, بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں, پروردگار تو نے یہ سب کچھ فضول اور بے مقصد نہیں بنایا. اس کو کہتے ہیں نا, یہ دنیا بس ایسی ہو گئی, تو پاک ہے اس سے کیا بس کام کرے, بس رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے, دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا, اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. مالک, ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو, ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی, بس ہے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما. کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ سورت بکرا گینٹ, وہ بھی دعاؤں سے بھرا ہوا تھا. اور آپ دیکھیے, عقل مند وہ ہے جو رات کی گھڑیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے. ہم تہجد پڑھ بھی لیں تو دنیا ہی مانگ مانگ کے روتے ہیں. جو برائیاں ہم میں ہیں ان کو دور کر دے, کریکٹر بلڈنگ, اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر لینا. خداوند, جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر, اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال. بے شک اپنے وعدوں کے خلاف کرنے والا نہیں. حضرت سوچے رات کا وقت اور ایک بندہ اکیلا اپنے بستر پہ بیٹھا یہ پڑھ رہا ہے تو اوپر سے جواب آتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہائی رات جب رہ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. جواب آیا, جواب میں ان کے رب نے فرمایا, میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں, خواہ مرد ہو یا عورت, تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. بس جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے, ان کے سب قصور میں معاف کر دیتا ہوں اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. اگر ہمیں ان آیتوں کا ترجمہ آتا ہو تو رات کو کیا فیل ہوگا, کال مل گئی, اور کم از کم اس کا ترجمہ تو یاد کر لیں. اے نبی, دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے, یہ محض چند روز زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے, پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی طرف سے یہ مہمانی کا سامان ہے ان کے لیے, اور جو کچھ اللہ کے پاس سے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی, اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی, اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچ دیتے. یہ کون لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان ہو گئے تھے, جس میں سے عبداللہ بن سلام کا بھی نام آتا ہے. ان کا دل ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ کو حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں لگتی. اب آخری آیت میں امت مسلمہ کے مسائل کا ایک جامع حل. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, صبر سے کام لو, باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ یعنی جم جاؤ, حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو, امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. اس بیرو کیا ہے, ذاتی زندگی میں تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کرو, بیماریاں دکھ پریشانیاں. صابرو کیا ہے, اجتماعی زندگی میں جو تکلیفیں آتی ہیں دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے پہ, اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی رائے کو پیچھے کر دو, تمہاری ذات پہ کوئی کسی نے بات کر بھی دی تو اس کو اوور لک کر دو, کیونکہ ساتھ رہنا ہے, رابطو رابطہ رکھنا, جڑنا, نمازوں کا انتظار, مشکل حالات میں نیکیاں کرنا, یہ سب ربات ہے. اور وتق اللہ, تقوی, یہ چار کام آج امت مسلمہ کر لے تو آج اللہ کی مدد آئے گی, 10 سال بعد کرے گی تو 10 سال بعد آئے گی. یہ ہوگا تبھی, اللہ کی مدد آئے گی تب جب یہ کام آپ اور میں کریں گے. تو میرا خیال ہے ہم نے 20-25 چیزیں جمع کی ہیں اس پورے پارے, پوری صورت میں بھی پارا تو تھوڑا سا رہتا ہے, کہ جس سے ہمیں سبق ملا. اب آپ کا ذہن تھوڑا سا کلیئر ہوا ہے کہ آج کل مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, رائٹ, یہ پیغام عام کریں تاکہ لوگ کل کی آتی کو آج بلائیں اور ہم بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کو دیکھیں. اب غزوہ احد ہوئی, 70 لوگ مارے گئے, جب 70 لوگ ایک گھر سے گئے تو اگر شادی شدہ تھے تو 70 عورتیں بیوہ بھی ہو گئیں, اور 2-2, 4-4 بچے بھی ہوں گے تو سینکڑوں بچے کیا ہوا, یتیم ہو گئے. اب مسئلہ کھڑا ہو گیا مدینہ کی بستی میں, اس پہ صورت نساء نازل ہوئی. اب دیکھیں گے ان سب صورتوں کا ربط ہے, وہ پیچھے نازل ہوئی تھی, اب یہ جو ہے نا یہ احد سے لے کر اس کے بعد کے دور میں نازل ہوئی. گھر گھر میں یتیم عورتوں, یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کے مسئلے تھے, تو صورت نساء جس کا نام بھی نساء ہے اور اس میں عورتوں کے, بچوں کے, یتیموں کے حقوق کی بہت بات ہے, یہ صورت نازل ہوئی. اور حقیقت ہے کہ پورے قرآن میں صورت رجال کے نام پہ کوئی نہیں ہے, یہ بھی عورتوں کو حق ملا ہوا ہے. اس کو انشاءاللہ آج جتنا حصہ ہم پڑھیں گے اس میں تو وہ وراثت بھی ہے, لیکن کل کا جو حصہ ہے اس پہ آپ اپنے ساتھیوں کو انوائٹ کریں, اسپیشلی ینگ بچیاں. جو سوال آج ویسٹ کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں نا, عورت کے, شادی کے مسئلے, نکاح کا, ولی کے بغیر شادی, یعنی آپ کہیں کہ کل کے پارے کا آغاز ہی نکاح کی شرائط سے ہوگا, انشاءاللہ. تو جو لوگ نہیں آ سکے ہو سکتے ویکینڈ کے لیے خالی آ جائے تو ان کو اپنے ساتھ اسکول میں لے آئیے گا. ٹھیک ہے, آئیے تھوڑا سا اس کا پڑھتے ہیں شروع کا حصہ. اور یہ جو ابتدائی آیت ہے یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اپنے نوٹ کی اس ایک آیت میں دو بار تقویٰ کی بات ہے. پہلا تقویٰ اللہ سے ڈر اللہ کے حقوق میں, اور دوسرا تقویٰ حقوق العباد میں. حقیقت ہے کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کا حق دے ہی نہیں سکتے اگر اللہ کا خوف نہ ہو. اسی لیے آپ یہ خطبہ نکاح میں آیت پڑھتے تھے اور لوگوں کو رغبت دلاتے تھے کہ بیویوں کے معاملے میں اور بیویوں کو شوہروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اب یتیموں کے کچھ مسائل. یتیموں کے مال ان کو واپس دو, اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل دو. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم, اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیے یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری تھی صحابہ پہ جس میں وہ ڈر جاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ لائن آ گئی. اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئے ان میں سے دو دو, تین تین یا چار چار سے نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو تو ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو, یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ بات زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف کرو. اب دیکھیں یہاں ایک سے زیادہ شادیوں کا ایشو ہے. لوگ اس پہ بھی اسلام پہ بہت بات کرتے ہیں. ویسٹ میں کتنی شادیاں ہوتی ہیں؟ شادی تو ایک اور گرل فرینڈز کئی, یا ایک شادی پھر ڈیورس پھر شادی پھر ڈیورس. تو شادیاں تو وہ بھی بہت سی کرتے ہیں, یا تو شادی کی کوئی نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ نام کیسے بدلے جاتے ہیں. آج ایک یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے, شادی کا نام ویڈ لاک. اللہ اکبر, ایسے لگتا ہے کہ جیل میں ڈالنے لگا, لاک لگا دیا. یہ جو پیچھے آپ کو بتایا نا کہ سود کا نام انٹرسٹ رکھ دیا, تو نکاح کا نام ویڈ لاک رکھ دیا. اچھا لفظ نہیں ہے. کوئی لاک ہوتی ہے عورت شادی کے بعد؟ یہ تو ایک خوبصورت سا تعلق بنتا ہے. تو لہٰذا ناموں سے ہی لوگوں کو شادی سے دور کر دیا ویسٹ میں لوگوں نے. اللہ تعالیٰ اسی کا اشارہ کرتے ہیں کہ اسلام کو تمہیں ہر وقت چار شادیاں کرنے کا نہیں کہتا, بلکہ اللہ کا مشورہ کہ فواحدہ. یہ تو سرکمسٹانسز ہیں. اب دیکھیے جب اتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں مرد نہیں تھے, تو ایک عورت یہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے گا تو میرا حق مارا جائے گا. وہ کیوں نہیں سوچتے اس عورت کا جس کے پاس شوہر نہیں ہے, اس کو بھی تو شوہر مل جائے گا. یہ سب تقویٰ کے ساتھ ہے. لیکن آج ہمارے کلچر میں دوسری شادی گناہ, اور ویسے کسی بیوی کسی کے ساتھ تعلق رکھنا اٹس اوکے. ایک عورت کہتی ہے اب تو میں نے طلاق لینی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب تو اس نے اس سے شادی کر لی ہے. یعنی جب تک ویسے جاتا تھا تو اس سے دوستی میں رہی اس کے گھر ہی, اب چونکہ اس نے شادی کر لی اب میں نہیں رہ سکتی. ہے نا الٹی کھوپڑی. تو لہٰذا ایسی چیزوں کو بہت طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ بہت ڈیٹیل سے الحمدللہ مسائل تفسیر کی کلاسز میں ہوتے ہیں. دعا کرے رمضان کے بعد آپ کے نصیب میں قرآن ہو ڈیٹیل سے پڑھنا, تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں جب وہاں پڑھیں گے تو آپ کہیں گے ہم اتنی جلدی میں پڑھ رہے تھے, اس میں تو ایک ایک آیت پہ گھنٹہ گھنٹہ لگ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے لیے سیکھنے والا بنا دے. آگے حق مہر کی بات ہے. آج آپ کو بھی یاد آ جائے گا کہ آپ نے حق مہر لیا ہوا ہے کہ نہیں. اما جی حق مہر لیا تھا؟ چلے دیکھتے ہیں. اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو, البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تم کو معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو, البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. وابتلوا الیتام حتی اذا بلغوا النکاح, اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائے, پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے, اور جو کوئی غریب ہو اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو, اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. ایسے لوگ جن کو اپنے مال کو سنبھالنا نہ آتا ہو ان کے مال کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا چاہیے, اور ان کو سکھانا چاہیے کہ یہ مال کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ ہے. آپ کی یہ بات بھی انشاءاللہ صدقہ ہوگی. اب اس کے بعد جو اگلی چند آیتیں ہیں وہ آپ کو تو مجھے پتہ بہت بوجھل لگیں گی, لیکن اسلام مکمل دین ہے, جینے کے طریقے سکھاتا ہے تو مرنے کے, بلکہ مرنے کے بعد. تو انسان اپنی زندگی میں جو مال چھوڑ کے مرتا ہے اس کو ورثہ کہتے ہیں, وراثت کہتے ہیں. اس کے بارے میں بس وراثت اور وصیت کے معاملے میں یہاں سے لے کے اب اگلی چند آیتیں ہیں, انشاءاللہ اس کا ہینڈ آؤٹ ہم آپ کو ایک بھیجیں گے بھی ای میل میں, کہ جس میں وراثت کے بارے میں کافی چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ آئیں گی. ابھی صرف ترجمے کو سن کر دیکھیے کہ اللہ نے کیسے لوگوں کو حق دیے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو, اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو, خواہ تھوڑا ہو یا بہت, یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو. وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے. یہ بھی بڑی بات ہے جو لوگ لوگوں کا ورثہ کھا جاتے ہیں, چچا کے بیٹے, جہاں اجتماعی مال زمینیں ہوں اور بھائی بہنوں کا حصہ کھا کے ان کے لیے یہ آیت ہے. یاد رکھیے وراثت کے مال کو کھا جانا بڑا گناہ ہے, اس کے لیے آج امت کو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور سچی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں, وہ ضرور جہنم کے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تم کو ہدایت کرتا ہے کیا, مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے, فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ نِصْفَيْنِ فَوْقَ, اور اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی حصہ دیا جائے گا, اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میں یہ صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے, اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے, اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی. ہے کوئی اتنے حصے بانٹ کے دینے والا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا کنسرن ہے آپ کا میرا کہ ہم اپنے مال کو بعد میں ضائع نہ کریں. اس سے پیسے کی اہمیت بھی سمجھ آتی ہے کہ مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اس سے ایک اور بات بھی تو پتہ چل رہی ہے کہ ایمان والا مال چھوڑ سکتا ہے, کوئی مال کمانا یا بچوں کے لیے چھوڑنا گناہ نہیں ہے. ایک بہت بڑی بات ہے جس پہ آپ نے غور کیا کہ نہیں, ہر ایک کو موت آنی ہے کیونکہ ورثے کا تعلق ہی موت کے ساتھ ہے. اس سارے مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے, کسی وقت بھی کسی کو موت آ سکتی ہے, ایسا نہ کہ ہمارے کمائے ہوئے مال بعد میں ضائع ہو جائے. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے, اور قرض جو اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون نفع دینے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب تر ہے. سچ ہے نا, ماں باپ کو دینا بڑا مشکل لگتا ہے, کہتے اما جی نے کیا کرنا ہے, دوائی تو ان کو میں لا دیتا ہوں, کھانا تو ان کو گھر سے مل جاتا ہے, اما کو دیا تو وہ تو باقی بیٹیاں ہی لے جائیں گی آ کے, اور وہ تو دوسرے بیٹے کو دے دیں گی. نہیں, آپ کو کیا پتا بوڑھی ماں جس کو بچے کی موت کا غم لگا ہے وہ اس مال کا کتنا اچھا استعمال کرے, اور آپ کے جنگ بچے وہ ہو سکتا ہے آپ کا مال غلط چیزوں میں اڑا دیں. تو ماں باپ کو دینے سے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے, یہ اسے اللہ نے مقرر کر دیا, اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, یہاں سے شوہر بیوی کے حصوں کی بات ہے, اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تم کو ملے گا, اگر وہ بے اولاد ہو, اور ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا ایک چوتھا حصہ تمہارا, جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے گی, اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے گا, اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو, ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا. بعد اس کے جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے, اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کیا جائے. سب سے پہلے قرض, پھر وصیت, اور پھر وراثت, اور اگر اپنے ہی پیسوں سے کفن دفن کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا جائے گا. اب کبھی بچے بھی نہیں ہوتے, شادی نہیں ہوئی یا بچے نہیں ہوئے, ماں باپ بھی نہیں ہے, ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں, جس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں لوگ, اختر نختر, ہے ہی کوئی نہیں اس کا. اب اس کے مال کا کیا ہوگا, اس کا ذکر ہے, وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالًا, اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے ایک تہائی مال میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کر دی گئی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے بشرطے کہ وہ ذرہ رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا و بینا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کی مقرر کردہ حدوں سے آگے جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ نے آپ کو مجھے کلیئر کٹ گائیڈ لائن دے دی ہے، اور ساتھ کہہ دی یہ باؤنڈریز ہیں۔ آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں نا تو لائن پہ اگر آپ کا ٹائر آ جائے نا تو آپ کو ٹکٹ مل سکتا ہے۔ اپنے گھر کی دیوار کی جگہ آپ ایک انچ دیوار ذرا ادھر کر دیں نا تو گورنمنٹ آ کے آپ کی دیوار گرا جائے گی۔ تو اللہ کے دین کی حدوں کو کیوں نہیں مانتے ہم؟ اس کے بعد اگلی آتے ہیں نا کہ بہت زیادہ یعنی توجہ طلب ہے، اس لیے کہ جب تک اسلام میں ابھی مکمل طور پر شریعت نہیں آئی تھی تو گناہ، زنا، بے حیائی، ہوموسیکشوالٹی، جس کو آپ لواطت کہہ لیجئے، اس کی کیا سزا تھی؟ اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ زنا اور اس سے ریلیونٹ چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، یعنی سورۃ نور میں جو احکامات آئے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جب کوئی غلط کام کریں، اب آپ دیکھیں جس پہ پورا سسٹم بیس کرتا ہے شادی سے پہلے کے تعلقات، اسلام اس کو اتنا کبھی گناہ کہتا ہے کہ یہاں تک بات آئی کہ شہر کی سب سے اونچی دیوار سے جا کر ان کو دھکا دے کے گرا دو، پتھروں سے ان کو مارو، کیونکہ اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے، عزت بڑی قیمتی چیز ہے۔ لیکن اب یہ باتیں سن کر دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اب کیا کریں؟ توبہ کر لیں۔ توبہ کے اعتبار سے اگلی دو آیتیں بڑی خوبصورت ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں، پڑھ لیں پھر میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ انما التوبۃ للہ للذین یعملون السوء بجہالہ، ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں، اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ نمبر ون لکھ لیں، توبہ کس کی قبول ہے؟ جو انجانے میں کرے، بھول سے، پتہ ہی نہیں تھا یہ گناہ اتنا شدید ہے، یا اس کی سزا نہیں پتا تھی، جو ہی کیا توبہ کر لی۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر توجہ دیتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے، مگر توبہ ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی، تو گویا کہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر توبہ نہیں ہوگی، یہ دوسری قسم تھی۔ تیسرے اس سے بھی سخت ہیں، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہے، ایسے لوگوں کے لیے تم نے دردناک سزا تیار کی ہے۔ توبہ صرف اس کی قبول ہے کہ جو انجانے میں کرے، یہ سوچ کے گناہ کرنا کہ پھر توبہ کر لیں گے اس سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ اب عربوں کا رواج کیا تھا کہ جب کوئی مرد فوت ہوتا نا تو جیسے اس کی جائیداد پہ قبضہ کرتے اس کی بیوی کے اوپر بھی قبضہ کر لیتے، بعض بیڑی ستیلی ماں کو اپنے قبضے میں لے لیتے، اس کو اپنا وارث سمجھتے، بعض اسے نکاح کر لیتے، یعنی اتنی زیادہ بے حرمتی ہوتی تھی رشتوں کی، اللہ نے اس پہ پابندی لگا دی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم ان کو دے چکے ہو۔ ہاں مگر یہ کہ کوئی برائی، ہاں اگر ان میں سے کوئی کھلے طور پر بدچلنی کا ارتکاب کرے تو تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیروں مال کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا ظلم کر کے واپس کرو واپس لو گے؟ آخر تم اسے کس طرح لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اس میں ادب سکھائے جا رہے ہیں۔ شادی ہوتی ہے، دونوں فریق بڑے خوش ہیں، کیف دے رہے ہیں، یہ منہ دکھائی ہے، یہ ساس نے دینا ہے، یہ نندوں نے دینا ہے، اللہ رحم کرے ذرا سی گڑبڑ ہوئی تو جب چھوڑتے ہیں تو دیتے تو تب بھی بہت کچھ ہے لیکن تانے، گالیاں، الزام، بہتان، اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہ کرنا۔ جن کے ساتھ ایک دن بھی اچھا گزرا ہو کم از کم ان کا برا ذکر تو نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ادب سکھاتے ہیں کہ رکھو تو اچھی طرح رکھو، چھوڑو تو اچھی طرح چھوڑو۔ اب سوتیلی ماں سے نکاح پہ پابندی لگائی گئی، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، ہاں مگر جو ہو سکا جو ہو چکا، اس کو ہائی لائٹ کریے گا، الا ما قد سلف، یہ ہمارے دین کا حسن ہے۔ جس وقت آپ کے کانوں میں بات دین کی پڑ گئی، پچھلی زندگی کے گناہ آپ کو پریشان کرنے لگے، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ انہ کان فاحشتم و مقتا، در حقیقت ایک بے حیائی کا فعل ہے اور ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم، تم پر حرام کی گئیں، کیا یعنی ان سے نکاح حرام ہے، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں اور بھتیجیاں، بھانجیاں یعنی بھائی اور بہنوں کی بچیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، الحمدللہ، جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا شوہر اور بیوی کا تعلق ہو چکا، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق کے زندہ شوہر نہ ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے پر تمہارے لیے کوئی پکڑ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی جو خود تمہاری پشت سے ہیں یعنی جو تمہاری صلب سے مراجہ کے سگے بیٹے، اور تم پر یہ بھی حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو ہو چکا سو ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت پہ پارا ختم ہوا ہے تو اگلا پارا اسی سے شروع ہوگا۔ اصل میں اسلام کیا چاہتا ہے کہ گھر میں ساتھ رہنے والے جو رشتے ہیں نا، ماں، بہن، بیٹی، بھانجی، بھتیجی، پھپھی، خالہ، ان سے شہوت کا تعلق نہ ہو۔ اب امیجن کریے اگر بہن سے نکاح جائز ہوتا تو آپ میں سے وہ بہن سسٹر ادھر آرام سے بیٹھتی، تو ان کے گھر میں سو کے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی ہیں۔ اسلام نے رشتوں کا اتنا تقدس رکھا کہ قریب کے رشتوں میں نکاح حرام کر دیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں جو ماحول پیدا کیے جا رہے ہیں اس میں غلط تعلقات ان چیزوں میں بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس سے شیطان کے شر سے بچائے۔ الحمدللہ رب العالمین، پارہ بھی پورا ہوا، وقت بھی پورا ہوا، کل انشاءاللہ لندے بخش اسکول میں ملیں گے آپ لوگوں سے اور کل کی کلاس ادھر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آپ کو پتہ کہ مین ہال میں اتنی جگہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو آگے جگہ لینی ہے، سامنے بیٹھنا ہے، ویسے تو اسکرین بھی ہے دوسرے روم میں، تو پھر آپ لوگ وقت سے پہلے آئیے۔
Sisters, سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں خوشخبریاں دیں، تسلیاں دیں، وارننگز دیں، ہر قسم کی، میرا خیال ہے پوری جتنا آپ فیلنگس کر سکتے ہو، ڈفرینٹ کیٹیگرائز کر سکتے ہو فیلنگس کو، ساری کی ساری ہمیں الحمدللہ یہاں پہ جمع کر دی، اور اب ہم پہ ہے کہ ہم اپنے قرآن کو اپنی حیات کیسے بناتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سب جو بھی ہمیں معاملات سکھائے گئے، جو بھی احکامات دیے گئے، جو بھی ہمیں عمل کے پوائنٹس دیے گئے، ان سب کو کنسیڈر کرتے ہوئے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ پروردگار، ہم کمزور بندے ہیں، ہم اس قرآن کو اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، اپنی حیات بنانا چاہتے ہیں، ہماری مدد فرمائیں۔ کیونکہ دیکھیے ہماری کوئی نہ تو اوقات ہے نہ ہمارا اختیار ہے، ہمارا اختیار صرف اتنا ہے کہ ہم دعا کریں گے اپنے رب سے، بھیک مانگیں گے رحم کی اس کی، اور اس کا رحم کیا ہوگا کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق ملے گی، ہمیں اس قرآن کو اپنی حیات بنانے کی توفیق ملے گی انشاءاللہ. اور جب اللہ سبحان اللہ توفیق دے دے تو سبحان اللہ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. ہم اگر ہم بیٹھے بھی رہیں گے نا، اگر ہمیں ہم نہیں اپنے لیے مانگیں گے، ہم بیٹھے بھی رہیں گے 4 گھنٹے تو ہم یہاں سے کچھ لے کے نہیں اٹھیں گے. تو اپنے رب سے دعا ہے، اپنے رب سے التجا ہے کہ ہم یہ جو 4 گھنٹے 3 گھنٹے ہم یہاں بیٹھے، یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں اپنے عمل کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے. ہم اس پہ ایسے نہ اٹھ جائیں جیسے گدھے پہ بوجھ لاد دے کوئی کتابوں کا. پروردگار ہمیں اس پہ عمل کرنے والا، اس سے سیکھنے والا، اور اس کو اپنی عادات میں، اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں شامل کرنے والا بنائے. پروردگار نے جو ہمیں متقین کی خصوصیات دی، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان کو اپنے اندر ڈھالنے والا بنائے. ہم اس کی ایک جو صفت ہے اس کی، متقین کی، اس کو اپنے اندر ہم ڈھالیں. ہم اپنے رب پہ توکل کرنا سیکھیں، کس طرح سے ہم اپنے رب کو مولا بناتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے رب کو وکیل بناتے ہیں ہر معاملے میں. تو یہ سب ہماری عمل کی باتیں ہیں، کس طرح سے ہم ان کو اپنے عمل میں ڈھالیں گے. ہم اپنی زندگی کی حقیقت جانیں گے کہ زندگی تو، یہ جو زندگی ہے یہ صرف دھوکا اور کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ہمیں کارآمد کس طرح سے اپنی زندگی کو بنانا ہے، اس قرآن کو اپنی حیات بنا کے، اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہمیں کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ڈھالیں اس کے آئینے میں، اس کا ریفلیکشن کیسے بنے تاکہ ہمیں اپنے رب کی رضا ملے، تاکہ ہمیں وہ ایک دل کا سکون ملے کہ جو ایک مومن مسلمان چاہتا ہے. ایک مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے نا، تو اس قرآن کے آئینے میں ہم وہ خوف اپنے اندر ڈالیں گے، وہ تقویٰ ڈالیں گے اپنے اندر انشاءاللہ. کوشش کریں گے کہ ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنے رب کا خوف ہو اور کسی کا نہ ہو. نہ ہمیں یہ ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں، نہ ہو کہ ہم کسی کے سامنے نہ کریں، چھپ کے کریں، بلکہ اکیلے میں بھی یہ ہو خوف کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے. امید اس رب کی ذات سے کہ ہم جو بھی نیکی کا بھی ایون کام کر رہے ہیں کہ ہمارا رب اس کو قبول کرے گا اور ہمیں بہترین اجر سے نوازے گا اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائیں گے. اسی نوٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں، کل اس امید کے ساتھ کہ کل آپ سب ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوں گے. اور میری تہے دل سے دعا ہے اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے کہ پروردگار ہمیں اسی طرح سے ہی اپنے راستے میں جمائے رکھے. یہ سفر ہم بخیر و خوبی اس کو انجام دیں، اور پروردگار جو بھی اس راستے میں کوئی شر کا پہلو ہے، کوئی بھی مشکل ہے، پروردگار اس کو آسانیوں میں بدل دیں. پروردگار کن فیکون کا مالک ہے اور وہ ہمارے لیے ہر آسانی مہیا کر سکتا ہے. جتنی مرضی مشکل ہو کوئی، پروردگار اس کو آسان بنا دے ہمارے لیے، تاکہ ہم اس جو یہ جو نعمت ہے اس سے محروم نہ ہو، ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ سکیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے دکھایا ہے، اس میں بنایا ہے ہمارے لیے. ہم ان رولز کو، ریگولیشنز کو فالو کر سکیں جو ہمارے رب نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے ہم تک دیا ہے. ہم اپنے نبی کی ذات کی اہمیت جان سکیں، اپنے رب کو، اپنے نبی کو فالو کر سکیں، ان کی سنت کو فالو کر سکیں اس قرآن کے آئینے میں انشاءاللہ. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشہد ان لا انت نستغفرک ونتوب الیک. زندگی رہی، صحت رہی، کل ہم اب سب ملاقات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا ظلمنا أنفسنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن